الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ چھوٹی سی آیت ہے مگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا ایک حکم زندہ ہو گیا۔ پوری دنیا میں جب بھی رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے تو دنیا کے ہر فرد کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کا رمضان آ گیا ہے۔ بی بی سی میں خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ملیشیا میں سحری کی خریداری، انڈونیشیا میں سحری کی خریداری کا منظر، پاکستان میں سحری کے لیے خریداری کا منظر۔ چاند کا اعلان ہوتے ہی ہینیوں اور کھجلے کی دکانوں پہ رش نظر آنے لگتا ہے، پشاور میں ایک دن پہلے اور ہمارے ہاں ایک دن بعد۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ایسا ایک اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے، جو اسلام کے وجود کی بھی خبر دیتا ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی موجودگی کی بھی خبر دیتا ہے کہ ایک مذہب ہے دنیا میں زندہ جاوید جیتا جاگتا۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ان کے تہوار جب آتے ہیں یا ان کی کوئی خاص عبادات ہوتی ہیں تو ان کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان میں سے بھی سب کو نہیں پتا ہوتا۔ عیسائیوں کا بھی رمضان آتا ہے، نہ عیسائیوں کو پتا نہ ہمیں پتا۔ اخبار میں آتا ہے کہ بھئی یہ ان کا رمضان چل رہا ہے تو جنہوں نے اخبار پڑھ لیا ان کو پتا چل گیا، جنہوں نے اخبار نہیں پڑھا ان کو بھی علم نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ خود عیسائیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے روزے کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں۔ صرف ان کے تہوار ہوتے ہیں، ہندوؤں کی جو ایک ہولی ہے اور عیسائیوں کی کرسمس ہے، اس لیے ایک دن کے لیے اس میں تھوڑا سا مذہب کا اعلان ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا چلتا۔ مسلمانوں کی بقرعید آتی ہے تو پوری دنیا کو پتا چلتا ہے کہ بقرعید آ رہی ہے، اور صرف ایک رات پہلے پتا نہیں چلتا، دو دو تین تین مہینے پہلے سے خریداریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ غیر مسلم بھی جانوروں کے کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو گائے کٹتی ہیں سب سے زیادہ ہندوستان سے امپورٹ ہوتی ہیں اور اس میں سب سے زیادہ بزنس ہندوؤں کا ہے جن کے مذہب میں گائے کاٹنا حرام ہے۔ بقرعید سے کئی مہینے پہلے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا تہوار آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگ کو پتا نہیں چلتا شاید، میں جتنا تھکا ہوا ہوں نا، دو تین دن سے جاگا ہوا ہوں، پھر بیانات پہ بیانات، دو تین دفعہ ارادہ کیا فون کر کے منع کروں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ نیند بھی نہیں ہوئی ہے، تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ اتفاق سے فون ہی صبح بند ہو گیا، چارجر بھی غائب ہو گیا۔ اگر وہ چارجر ہوتا فون ہوتا تو میں ان کو منع ہی کر دیتا، بھائی میرے میں ہمت نہیں ہے۔ ابھی ڈرائیور سے آپ پوچھیں میں کیسے سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی میرے سے چلا نہیں جا رہا، نیند نہیں ہوئی ہے تو میں بیان کیسے کروں گا۔ تو یہ شو مارنا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے جب ہم اتنی ہمت سے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں تو بات کرنا مشکل ہے، سننا آسان ہے، تو آپ ایسے طریقے سے نہ سنیں کہ مجھے یہ محسوس ہو کہ آپ کو سننا مجھ سے میرے بولنے سے بھی زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ تھوڑا سا چہرے کے تاثرات سے، تازگی سے ظاہر کریں کہ آپ میری بات غور و فکر سے سن رہے ہیں۔ چلو ٹھیک، چلو ان کی سمجھ میں آیا الحمدللہ۔ اچھا تو بقرعید مسلمانوں کی آنا شروع ہوتی ہے، دو چار مہینے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک زندہ مذہب ہے جو اپنے وجود کی خبر دیتا ہے۔ رمضان آتے ہی دو چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، ایک تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ اب ایک دو تین دن کی بات نہیں ہے، پورا مہینہ مسلمان روزے رکھیں گے، پورا مہینہ، اور مسلمانوں کی اکثریت الحمدللہ آج بھی روزے رکھتی ہے، اکثریت روزے رکھتی ہے. سعودی عرب میں تو تقریباً 100% لوگ روزہ رکھتے ہیں، عراق میں، شام میں، عرب ملکوں میں تو روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں ہے، افغانستان میں 100% لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ملک میں کراچی میں تقریباً 90-95% لوگ روزہ رکھتے ہیں، پنجاب میں تھوڑا سا کم ہے ریشو لیکن وہاں بھی اکثریت رکھتی ہے، سندھ میں تھوڑا اور کم ہے لیکن وہاں بھی بہرحال شہروں میں تو رکھتے ہیں، نہیں بھی رکھتے تو احساس ہوتا ہے کہ روزہ ہے، تھوڑا سا کنارے پہ جا کے کھا لو. لیکن مسلم دنیا میں اکثریت، اکثر ممالک ایسے ہیں جہاں 99.99%، تقریباً 100% لوگ روزہ رکھتے ہیں. یہ روزہ آسان عبادت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی سی عبادت ہو، دو چار گھنٹے کی ہو. دنیا کے دیگر جتنے مذاہب ہیں ان میں جو عبادتیں ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہوتی ہیں، بعض عبادتیں ان کی سال میں ایک آدھ دفعہ ہوتی ہیں، کسی میدان میں کہیں جمع ہو جاتے ہیں، ایک دو گھنٹے کی کچھ رسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ختم. اور اس میں بھی کوئی ان کو مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا کہ کوئی بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہوں. رمضان اچھا خاصا مشکل، یعنی اچھی خاصی مشکل عبادت ہے رمضان کی، اچھی خاصی مشکل، خاص طور پہ یہ گرمیوں کے روزے. کہنے کو تو کھانا پینا چھوڑا جا رہا ہے لیکن صرف اتنا نہیں ہے، کھانے پینے کے اوقات میں تبدیلی ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے. ایسے وقت میں کھلایا جا رہا ہے جب دنیا کی کوئی قوم اس وقت میں کچھ بھی نہیں کھاتی. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا کہ آپ نے کسی کی دعوت کی، آپ دعوت کے لیے یا تو ناشتے کا ٹائم دیں گے یا لنچ کا ٹائم دیں گے یا ڈنر کا یا شام پہ چائے پہ بلا لیں گے. کھانا ہوگا تو لنچ یا ڈنر، ریفریشمنٹ ہے تھوڑی بہت تو صبح 10 بجے چائے پلا دیں گے اس کو، یا یہ شام کی چائے پہ آ جانا. دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جس نے دعوت کی، کارڈ چھپوائے اور بولا کہ بھائی بڑی پرتکلف دعوت کر رہا ہوں، لوگوں نے پوچھا ٹائمنگ کیا ہے، اس پہ لکھ دیا 4:45 صبح. وہ کہے گا نا طبیعت سیٹ ہے آپ کی، دعوت کے ٹائمنگ کیا ہے، کھانا کس وقت ہے، 4:45 لگ جائے گا، اور 4:13 کے بعد جو لوگ آئے، ٹھیک ہے نا، 4:13 کے بعد نو انٹری. تو آپ کہیں گے سیدھا سیدھا بولو کھلانا ہی نہیں چاہتے ہو، آپ یہی کہیں گے نا، بھائی یہ دعوت کے تکلف کی ضرورت کیا تھی، یہ بولو کھلانا ہی نہیں چاہتا ہوں میں. جیسے کسی حکیم نے کسی کو دوا دی نا اور کہا ایک گولی صبح روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد، دوسری گولی افطاری کا ٹائم شروع ہونے کے بعد، مطلب کھانی نہیں ہے. تو اللہ میاں نے پابندی لگا دی اتنے گھنٹے تک نہیں کھانا، اور کھانا ہے تو کس وقت کھانا ہے، صبح 4:00 کھانا ہے تم نے، اور 4:15 پر تم پہ پابندی لگ جائے گی. اب یہ کھانے کی، یہ کھانے کا نیچرل ٹائم نہیں ہے، فطری ٹائم نہیں ہے، اس میں تو بکریاں اور گائے بھینسے بھی نہیں کھاتی ہیں، اس میں بھی آپ ان کو لا کے رکھو گے نا وہ بھی حیران کی ہوگی یہ کیوں کھلا رہے ہیں ہمیں، اس وقت کیا ہو گیا، اس وقت کوئی بھی نہیں کھاتا اس وقت. اور فطری طور پر انسان کی طبیعت بھی کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتی، آپ کتنے ہی بھوکے ہو اگر کوئی 4:00 آپ کو اٹھا کے کھلائے گا آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا کھانے میں جو دوپہر لنچ میں آتا ہے یا ڈنر میں آتا ہے. کتنے رات کو بھی اگر آپ بھوکے سو جائیں تو صبح 4:00 آپ کی بھوک میں وہ شدت باقی نہیں رہے گی، آپ کو نہیں آئے گا مزہ. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو ایک مجاہدہ تو یہ کہ کھلایا ایسے وقت میں جا رہا ہے جس میں پوری دنیا میں کوئی بھی قوم، بلکہ شاید اللہ کی کوئی بھی مخلوق ایسے نہیں ہے جو اس وقت کھانا تلاش کر رہی ہو. پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے سورج نکلنے کے بعد نکلتے ہیں یا کم از کم کچھ روشنی ہو جاتی ہے. یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے. دوسرا، اس وقت میں اٹھنا، اپنی نیند قربان کرنا. یاد رکھیں سونے کے نا مختلف اوقات ہوتے ہیں، پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. اس کو گورا بھی مانتا ہے, کالا بھی مانتا ہے, اور ساری دنیا کے سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ رات کس کام کے لیے, سونے کی. تبھی سائنسی رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ جو رات کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے, ان کو یہ ہوتا ہے, ان کو فلانا ہوتا ہے. دنیا میں جن ملکوں میں راتیں بہت چھوٹی ہیں, ایک ایک دو دو گھنٹے کی راتیں, تو وہ بھی ٹائمنگ ایسی رکھتے ہیں آفس کی کہ سونے کے دوران رات کا وقت آئے, یعنی چاہے ایک گھنٹے کی رات ہی آ رہی ہو. ہمیشہ آفس ٹائمنگ پوری دنیا میں دن میں ہوتی ہیں, رات میں وہاں ہوتی ہیں جہاں کوئی مجبوری ہو, کام ہی 24 گھنٹے کا ہے اور نائٹ ڈیوٹی ہے, چوکی داری کا کام ہے یا اور کوئی ایسا کام ہے. یہ فون ذرا احمد کو سنے ذرا. تو چوکی داری کا کام ہے, کوئی بھی اس قسم کا کام ہونا تو اس میں آپ رات کو کر لیتے ہیں. تو ورنہ جو ہے نا دن میں ہوتا ہے کام, رات کس کے لیے, سونے کے لیے. تو اب رات کے جو اصل ٹائم ہے نا سونے کا, وہ کیا ہے, آپ عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی سو جائیں. لیکن اتنے شریف شرفا کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے, آج کل کوئی نہیں ہوتا. تو لوگ کوئی 2 گھنٹے بعد سو رہا ہے, کوئی 3 گھنٹے بعد سو رہا ہے, اور اگر کوئی بہت ہی نالائق ہو, بہت ہی نالائق ہو, تو بالآخر وہ بھی جاگتے 3 بجے بالآخر وہ بھی سو جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے نا بے روزگار قسم کے لڑکے گلیوں میں جو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, گپے مار رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ان کو, باتیں کرتے 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 تھک جاتے ہیں, تو 2:30-3 بجے وہ بھی گھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ یار اب نیند آ رہی ہے سو جاؤ, وہ بھی اب بالآخر اس ٹائم پہ سو جاتے ہیں. تو یہ جو 3:30-4 بجے کا وقت ہے, یہ ایسا وقت ہے, اس میں کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو جاگنے کی فکر کر رہا ہو. اس میں تو جو بہت دیر سے سونے کے عادی ہیں نا, وہ بھی بالآخر اس پر متفق ہیں کہ اس وقت تو سو ہی جانا چاہیے, اس وقت تو سو ہی جانا چاہیے. عجیب وقت ہے, اللہ نے کہا کہ اس وقت تو اٹھ ہی جانا چاہیے, اس وقت تو اٹھنا پڑے گا رمضان میں. اب تو ہو نہیں سکتا کہ 3 بج گئے اور پھر بھی نہ اٹھو, کیونکہ اب بھی نہیں اٹھو گے تو کھاؤ گے کس وقت, پیو گے کس وقت. کتنا بڑا مجاہدہ یہ. اللہ اگر رات کے وقت روزہ رکھتے نا تو بڑا آسان تھا. دن تو کاموں کے لیے ہے, چلت پھرت کے لیے, دن میں دھوپ ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے. تو کھانا پینا ایسے وقت میں چھڑوایا جو کام کاج کا وقت ہے, جس میں انسان کو حرکت کرنی پڑتی ہے, اور ایسے وقت میں اللہ نے اٹھوایا ہمیں. نیند قربان کرنا آسان کام نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی فلائٹ تھی صبح 6 بجے کی, دوست تو نہیں ہے رشتے دار ہیں, انہوں نے اپنا ٹکٹ کسی اور کو بیچ دیا. انہوں نے کہا میں 6 بجے نہیں اٹھ سکتا, میں 11 بجے کی فلائٹ میں جاؤں گا. 6 بجے میں, حالانکہ بزنس تھا ان کا, کاروبار تھا, لیکن انہوں نے کہا میں 6 بجے, 5 وہ فجر کی نماز کے عادی تو نہیں تھے, انہوں نے کہا میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, ہم لوگ تو رات کو 3 بجے سوتے ہیں, تو 6 بجے کون اٹھے گا. تو ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو نیند کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, لیکن اللہ نے حکم کیا دیا, اس وقت اٹھو, اس وقت اٹھ کے کھاؤ. کتنا بڑا مجاہدہ ہے. پھر افطاری کے وقت میں ہم کھاتے ہیں, اس کے بعد کیسا نیند کا غلبہ ہوتا ہے, پھر تراوی شروع کرا دی اللہ تعالیٰ نے. رمضان میں تو ایک نماز کی چھٹی ہونی چاہیے تھی, ہے بھائی, کہ اتنا تھکے ہارے ہو اور اتنا تم نے ابھی ہمارے لیے مجاہدہ کیا, تو چلو 5 کے بجائے اب کتنی ہو جائیں گی, 4 ہو جائیں گی. سارا سال 5 ہی پڑھتے ہو نا, لیکن 5 کے بعد آپ پھر آگے 20 رکعتیں لگا دی, اور وہ 20 رکعتیں ایسے نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی. تراوی کی 2 رکعتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں جتنے عام دنوں میں فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جو سب سے لمبی نماز ہے. کتنی لمبی رکعتیں پڑھتے رہتے ہیں, تھک جاتے ہیں. تو ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 4 دن نہیں, 1 مہینہ بہت ہے یہ. لیکن کیسی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ان سارے کاموں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. مسلمان لگ جاتے ہیں, جو نہیں بھی رکھتے ان کو احساس ندامت ہوتا ہے. اور ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ پورے روزے ہی چھوڑ دے, وہ یہ کہ آج رکھ لو کل چھوڑ دو. اول تو میں نے بتایا الحمدللہ اکثریت سارے ہی رکھتی ہے, کیونکہ رمضان میں ماحول ایسا بنتا ہے کہ روزہ چھوڑ کے بھی آپ کو روزہ ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے. روزہ چھوڑ کے میں بھی وہاں جب گیا تھا سعودی عرب میں, تو وہاں سفر کی وجہ سے نا مجھے خیال ہوا کہ روزہ چھوڑ دوں, نیند نہیں تھی, سحری کے لیے کوئی दुकान नहीं खुली हुई थी, ऐसे वक्त पे मुझे याद आया घड़ी, हम तो यहाँ के हिसाब से चल रहे थे ना, तो एकदम याद आया भाई ये तो 2 घंटे फर्क है, तो वो वक्त ही नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा छोड़ के करेंगे क्या, सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत है शरण, लेकिन छोड़ के करेंगे क्या, खाएंगे कैसे भाई, मिसाल के रोजा छोड़ दिया तो नाश्ता कहाँ खाएंगे, किसके पास जाएंगे, हर एक को लेबल लगा के बताना पड़ेगा आज मैं मुसाफिर हूँ, मेरे लिए शरान वाकलन रोजा छोड़ना हलाल था इसलिए मुझे नाश्ता दे दो, तो वो कहेगा आप शरान वाकलन एक आदमी के लिए नाश्ते की दुकान नहीं खोली जाती, और अगर आपको हम बिठा के खिलाएंगे भी तो लेबल लगाना पड़ेगा मुसाफिर है, और फिर नीचे शरई मसला, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, फिर दोपहर का खाना कहां से खाएंगे, छुपते फिरेंगे खाने के लिए, तो छोड़ो भाई रख लो यार रख लो, ठीक है जहां सबका है तो हमारा भी ये रोजा, इसीलिए मुसाफिर भी अक्सर रोजा रखते ही हैं कि छोड़ के भी तो छुप छुप के खा रहा होगा आदमी, किसी ने देख लिया उसको फिर वजाहत कैसे करेंगे, मुसाफिर हूं लोग बातें बनाएंगे, एक नई लंबी चौड़ी टेंशन है, रख लो भाई छोड़ो, तो माहौल ऐसा बन जाता है। तो ये एक छोटी सी आयत कुरान की नाजिल हुई, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लजीना मिन कब्लिकुम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज हैं जैसे तुम पर तुमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज थे, तो कैसा फिर इसमें एक और काम होता है, मुसलमानों की सहावत, दुनिया मुशाहिदा करती है कि मुसलमान रमजान में सहावत का दरिया बन जाता है, कैसा ही कंजूस से कंजूस आदमी भी होगा, क्योंकि जब वो अल्लाह के लिए इतना मुजाहिदा करता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, तो वो कहते हैं ये सदके की इबादत भी तो फिर करूं ना, ये भी तो एक बहुत बड़ी इबादत है, सदका माली इबादत है, तरावी और रोजा जिस्मानी इबादत है, तो ये क्या कि इस्लाम की एक 50% अहकाम पे अमल हो गया, 50% छोड़ दिए, ये एक इंसान को एहसास भी होता है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं, कुरान की तालीमात भी है, रमजान में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत के दरिया बन जाया करते थे, कैसे सखावत के दरिया बन जाते हैं, हम तो चूंकि मस्जिद के इमाम है ना, तो लोग ला ला के मौलवी साहब ये किसी गरीब को दे दें, ये थोड़ी देर में फिर लिफाफा आ रहा है, ये फलां को दे दें, ये फलां को दे दें, ये फलां को दे दें, छोटे छोटे लिफाफे करते करते भी अच्छे खासे बन जाते हैं, और जिनका बाकायदा ट्रस्ट है उनसे जाके पूछे, ट्रस्ट चलते ही रमजान के चंदों पर है, मदरसे चलते ही रमजान के चंदों पर है, मदारिस में रमजान में जो कुछ आता है ना पूरे साल के लिए स्टॉक होता है, कितने गरीब घराने ऐसे हैं रमजान में जो कुछ आएगा तो पूरे साल के लिए उनका इंतजाम हो जाता है, दुनिया के किसी मजहब में ऐसा नहीं होता, किसी मजहब में ऐसा नहीं है कि किसी मखसूस महीने में इतना चंदा होता हो कि उनके पूरे पूरे ट्रस्ट उसी उस महीने की बरकत से चल रहे हो। सऊदी अरब में आप जाके देखें हरम में जो इफ्तारी का मंजर होता है और मस्जिद नबवी में, दुनिया का इससे बड़ा दस्तरखान इसका तस्वीर मुमकिन है भाई, इतना बड़ा दस्तरखान और इतनी महंगी महंगी खजूरें जो हम खरीद के रिश्तेदारों के लिए लाते हुए डर रहे होते हैं कि अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन वो खजूरें कैसे डब्बे फ्री में बटते हैं वहां पे, इतना लंबा दस्तरखान है। एक दफा रिपोर्ट आई थी इस पे कि हरम का जो मस्जिद है हराम का जो दस्तरखान है दुनिया का तवील तरीन दस्तरखान है, जापान ने लंबी तरीन ट्रेन तो बना ली, हमारे पास कोई इतनी बड़ी ट्रेन नहीं है, अमेरिका ने दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा हवाई जहाज तो बना लिया, हमारे हवाई जहाज तो PIA है, ठीक है ना, PIA में और W11 में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, मुझे पहले यकीन नहीं आता था, मैं कहता था ये लोग PIA के इतना खिलाफ क्यों है, तो वो भी जहाज उसमें भी सीटें हैं, एयर कंडीशन है, एयर होस्टिस है, ठीक है ना, और जनाब और उसमें भी जनाब वो सारी चीजें मिल रही हैं, तो फिर ये लोग इसको इतना खटारा क्यों कहते हैं। तो एक दिन एक साहब मिले, उन्होंने बताया कि मैं दुबई जा रहा था, मुझे इमरजेंसी पहुंचना था, टिकट था PIA का, एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूं, जैसे ही बोर्डिंग शुरू हुई है तो अनाउंसमेंट हुई कि सीटें भर गई हैं, आप वापस चले जाएं जो बच गए हैं। मैंने कहा मैंने तो आज पहुंचना है, अगर मैं कल आया और कल भी यही ऐलान हो गया कि सीटें ये कहते हैं, मैंने कहा ये जहाज है या W11 है, W11 में सीटें भर जाती हैं तो फिर वो जो है ना जगह नहीं रहती, तो कहते हैं भाई उतर जाओ। तो हमारे पास ना दुनिया का लंबा तरीन जहाज है मुसलमानों के पास, ना लंबी तरीन ट्रेन है, हमारे तो रक्षे होते हैं, اس پہ بھی ہم نظر بس سے بچنے کے لیے ایک جوتا لگا دیتے ہیں نیچے, ٹھیک ہے, کہ یہ نظر سے حفاظت رہے گی, خوش ہوتے ہیں کہ چلو رکشا تو دی اللہ نے. تو ہمارے پاس تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے دسترخوان کس کا سب سے لمبا ہے؟ ہمارا. بھوکے سب سے زیادہ کون رہ سکتا ہے؟ ہم رہ سکتے ہیں. گورا اتنی بھوک برداشت نہیں کر سکتا, اسے ہر تھوڑی دیر کے بعد ریفریشمنٹ کے لیے کچھ چاہیے. وہ نہیں رہ سکتے بھوکے, وہ قربانی نہیں دے سکتے. اللہ ہم سے قربانی دلوا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہماری قوم کو, مسلم قوم کو اتنا ایک بدتر بنا کے دنیا میں پیش کیا گیا ہے, اتنا بدتر بنا کے, یہ ایسے مسلمان ایسے ہیں, مسلمان یہ ہوتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں اب بھی مسلمان بہت اچھے ہیں الحمدللہ, اور مسلمانوں کا کمال نہیں ہے, مذہب کا کمال ہے, یہ دین کا کمال ہے. یہ اگر ان کے پاس ہوتا تو شاید اور ہم, وہ ہم سے بھی زیادہ اچھے ہوتے, لیکن اللہ کی کا فضل ہے کہ اللہ نے اتنی اچھی چیز ہم کو دے دی, ہم جیسے نالائقوں کو دے دی. ان کے پاس ہوتا نا تو اور بھی اچھے ہوتے. اس کی دلیل ہے حضرت حکیم العلماء مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا. ہندوستان میں ایک انگریز مسلمان ہو گیا, جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے اسلام میں صفائی کے بارے میں پڑھا کہ اسلام کتنی صفائی کی ترغیب دیتا ہے, تو اس نے مسجد کا وضو خانہ صاف کرنا شروع کر دیا کہ مسجد کی تو طہارت کا اللہ نے حکم دیا نا, پیغمبروں کو حکم دیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مسجد حرام میں لوگ اعتکاف کریں گے, نماز پڑھیں گے, تو اس کو پاک صاف رکھو. تو مسجد جہاں اعتکاف ہو, نماز کی جگہ, اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے. تو اس انگریز نے دیکھا کہ وضو خانہ ہے تو جھاڑو لگا کے صاف کرنا شروع کر دیا. اسی مسلمان نے دیکھا, اس نے کہا کہ ہے مسلمان ہو گیا مگر حرکتیں وہی انگریزوں والی ہیں. مسلمان تو ہو گیا, اسلام تو قبول کر لیا, مگر حرکتیں وہی انگریزوں والی ہیں, یعنی صفائی ستھرائی وہی, وہی صاف رہنا, وہی ٹائم کا خیال کرنا, وہی معاہدوں کی پابندی کرنا. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے ایسا نہیں تھا, یہ اسلام لانے کے بعد اس کو یہ صفائی کا شوق پیدا ہوا. لیکن جو پہلے سے مسلمان ہیں ان بیچاروں کو شوق نہیں ہے. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر ٹوٹی پھوٹی اگر کوئی خوبی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اسلام کی وجہ سے. اسلام نے بھوکا رہنا سکھایا ہے. تو ہمارا دسترخوان اتنا لمبا, پھر وہاں آپ دیکھیں کہ دسترخوان پہ زبردستی بٹھاتے ہیں. میں نے ایک شخص کو دیکھا, دو پاکستانیوں کو, میں نے کہا تم یہاں ملازمت کر رہے ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارا کام یہ ہے, ہمیں عرب نے رکھا ہوا ہے دسترخوان لگانے کے لیے, اس پہ کھجوروں کو اور جو بھی چیزیں سجانے کے لیے, اور بندے پکڑ پکڑ کے لا کے بٹھانے کے لیے, اس کی تنخواہ ملتی ہے. کتنا مشکل کام ہے. دیکھو ہوٹل میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے, ملازمین کو, کہ جتنے لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں نا کسٹمر پکڑو. ہوتا ہی نہیں, تبھی ہوٹل والا آپ چاہے آپ کا کھانے کا موڈ نہ بھی ہو تو بندہ آگے پوچھتا ہے آپ سے, سر آئیے نا پلیز, کیا کھائیں گے, بریانی کھائیں گے, حلیم کھائیں گے, آئیے نا. آپ نے کچھ بھی نہ کھانا ہو لیکن وہ آپ کا دماغ بہرحال کھائے گا. پہلے اس کو پتا ہے یہ آئے گا کھائے گا تو اتنا کمپنی کو یا اتنا ہوٹل کو فائدہ ہوگا, تو اس میں سے میرا کمیشن اتنا نکل آئے گا. تو کمپنی اس پہ خرچ کیوں کر رہی ہے؟ یہ ہوٹل کا مالک اس پہ خرچ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہے گا کہ اگر میں اتنا نکال کے اس کو دوں گا تو میری بچت زیادہ ہے. صحیح ہے نا, میری بچت زیادہ ہے اس لیے وہ خرچ کر رہا ہے. ایسا کبھی آپ نے دیکھا کہ مفت میں بانٹنے کے لیے لوگوں کو کمیشن پہ رکھا ہوا ہے, مفت میں بانٹنے کے لیے, حالانکہ جتنے لوگ آپ کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھیں گے آپ کا مال اتنا ہی فری میں خرچ ہوگا اور آپ کا دنیاوی اتنا ہی نقصان زیادہ ہوگا. آپ تو یہ تاویل بھی کر سکتے ہیں, اللہ میں نے تو 100 لوگوں کے لیے دسترخوان لگایا تھا, اب تو نے مہمان ہی 50 بھیجے تو ثواب تو مجھے پورا 100 کا ملے گا نا, نیت کا. انما الاعمال بالنیات والی حدیث تو ہم سب کو یاد ہے. تو یہ تاویل بھی تو ہو سکتی ہے کہ بھئی میں نے تو اپنے حساب سے 100 کا لگا دیا ہے, اب نہیں آ رہے تو اللہ مجھے تو 100 کا ثواب ملے گا اور باقی میرا بچ گیا مال کل کام آ جائے گا. نا 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 نا, یہ جذبہ ہے کہ 100 کا ہے تو 100 میرے دسترخوان سے کھائیں. حالانکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ 100 یہ بھوکے نہیں رہ جائیں گے کیونکہ اتنے لوگ ہیں دسترخوان لگانے والے کہ میں نے نہیں کھلایا تو ادھر بیٹھ جائے گا وہ. لیکن وہ اس کے کھاتے میں کیوں جائے؟ وہ میرے کھاتے میں آنا چاہیے, میرے کھاتے میں, میرا نوالا اس کے پیٹ میں جائے گا تو میرے کھاتے میں اجر لکھا جائے گا اور اس اجر پر وہ کمیشن دے رہا ہے. آخرت کا ثواب کمانے پر وہ ملازمین کو کمیشن دے رہا ہے. تو یہ دسترخوان ہے مسلمان, اور اس کے علاوہ بھی ہے. پاکستان میں کوئی کم ہے کیا لوگ کھلانے والے؟ ہر جگہ مسلمان کی سخاوت جوش مارنے لگتی ہے. یہ اتنی بدی ہی بات ہے कि गैर मुस्लिम जब भी मुसलमानों को रमजान पर सेलिब्रेट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो साथ साथ जकात और सदकात और खैरात का भी जिक्र करते हैं। हालांकि जकात और सदकात का रमजान से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। आपने देखा होगा अभी कनाडा के वजीर आजम ने जैसे ही रमजान के चांद का ऐलान हुआ ना, तो वहां कैनेडियन मुस्लिमीन को मुबारकबाद पेश की है। ओबामा ने एक दफा मैंने देखा कि उसने मुबारकबाद पेश की अमेरिका के मुसलमानों को कि आप रमजान मुबारक। तो उसने रमजान के साथ साथ जकात का तस्करा भी किया कि मुसलमान इसमें माल खर्च करते हैं। क्यों? उनको पता है कि ये फिकी मसला ना हो, लेकिन वो तो नहीं चाहते ना फिका की किताबों को। तो कह रहे हैं मुसलमान ये कर रहा है तो मुमकिन है ये भी हो, ये भी होगा जब सारे ही कर रहे हैं। ये सारे ही रमजान आते ही सबके जेब से पैसे खर्च होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला रमजान में इतना मुजाहिदा हमसे करवाते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं, एक रोजे के बाद फिर दूसरा रोजा, फिर तीसरा रोजा, फिर चौथा रोजा। आज एक साहब मुझे कहने लगे पठान हट्टे कट्टे, कह रहे यार ये इतना रोजा शायद इसलिए लग रहा है कि आखिरी चल रहे हैं। यानी वो काफी गौर कर रहे थे कि अब ये आखिरी अशरे में इतना ज्यादा क्यों लग रहे हैं रोजे हमें इतने ज्यादा। फिर उन्होंने सोच समझ के बताया कि इसलिए कि बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है ना, एक दिन होता, दो दिन होता, तीन दिन होता, चार दिन होते, पांच दिन होते, तो रखते ही चले आ रहे हैं। तो अब जाहिर है अब भी नहीं लगेगा तो फिर कब लगेगा? अब तो लगेगा ना, जिस्म से कोलेस्ट्रॉल कम होता चला जा रहा है, तवानाई कम। जो डॉक्टर जिसको डाइटिंग का कहते हैं ना, डाइटिंग का, वो एक वक्त का खाना छोड़ता है, इसको डाइटिंग कहते हैं, एक वक्त का खाना। और इतना तवील वक्त तक कुछ ना खाए, ये डॉक्टर ने भी कभी किसी को मशवरा नहीं दिया होगा। कभी किस डॉक्टर ने किसी को नहीं कहा सुबह चार बजे से लेके आप छह बजे तक कुछ ना खाएं तो आप पतले हो जाएंगे। वो कहेगा इतना पतला होने की जरूरत नहीं है, इतना पतला होना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे जिस्म में जितना कोलेस्ट्रॉल है ना, बस एक वक्त का खाना छोड़ दो या थोड़ा कम कर लो। और अगर वो कम करवाएगा भी तो फिर एक तरतीब के साथ। लेकिन भाई अल्लाह मुसलमान तो रखता ही चला जाता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन। फिर बाज़ मुल्कों में तो रोजे बहुत लंबे होते हैं, भी नॉर्वे में इतना लंबा रोजा है, वो लोग इफ्तारी और सहरी एक ही टाइम पे करते हैं, उनके सहरी नहीं होती। 20 घंटे का रोजा, 20 घंटे का, 21 घंटे का रोजा रख रहे हैं। और आज से नहीं रख रहे, जब से इस्लाम वहां फैला है, बल्गारिया, उन इलाकों को जहां सूरज बहुत थोड़ी देर के लिए निकलता था, हमारी जो फिका की पुरानी किताबों में 250-300 साल पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि बल्गारिया के मुसलमान जो है ना 20-20, 21-21 घंटों के रोजे रखते हैं। तो रखते हैं वो रोजे। और सर्दी में भूख से क्या हालत होती होगी, और वहां की सर्दी ऐसी नहीं है जो यहां की है, -40, -50 ये टेम्परेचर है। अब तो हीटर लग गए, जब हीटर नहीं थे उस वक्त कैसे रखते होंगे। और अब हीटर के बावजूद भी बिल आखिर सर्दी तो है ना बाहर हाल, तो इतने घंटे। और अगर कुछ भी ना हो, मौसम मोतदिल हो, फिर भी 20 घंटे तक भूखे रहना मुसलसल एक महीने, ये आसान काम नहीं। और हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि इन मुल्कों में जो अरब लोग हैं वो क्या करते हैं कि रोजा भी रखते हैं और रात को तरावी भी नहीं छोड़ते। वो पाकिस्तानी तो थोड़ा बहुत बेचारे फतवा ले लेते हैं कि भाई तरावी माफ है, अब इसमें क्या तरावी पढ़ेंगे, सारा दिन के थके हारे अब खाए अब। लेकिन अरब लोग आखिरी अशरे में खड़े हो जाते हैं तरावी के लिए। वो ठीक है 20 नहीं पढ़ सकते, वो तो इतना टाइम ही नहीं होता, जितनी है बस खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दो। तो कितना मुजाहिदा है। तो ये चीजें गैर मुस्लिम भी देखता है, सिर्फ मुसलमान नहीं देखते हैं, देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अल्लाह इसके जरिए, रमजान के जरिए ना बहुत सारी हिकमतें वाबस्ता हैं, गैर मुस्लिमों को इस्लाम का तारुफ करवाना। और रमजान में जितने गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं, आप तहकीक करके देख लें, रमजान के अलावा किसी महीने में इतने गैर मुस्लिम इस्लाम नहीं कबूल करते। सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों में इस्लाम कबूल करने का रेशो रमजान में है, एक बात। नंबर दो, रमजान की वजह से जितने गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं, इतनी किसी और वजह से नहीं करते। ये दो अलग अलग बातें हैं, थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है इनमें। चाहे वो रमजान में कबूल करें या ना करें, मगर कबूल करने का सबब क्या होता है, रमजान का मुशाहिदा कि कैसा मजहब है। लोग सुबह उठ रहे हैं और इतने लंबे लंबे रोजे, भूखे प्यासे, और कैसे इफ्तारी पे, दस्तरखान पे सब मुसलमान आपस में जमा हो जाते हैं। हालांकि मुसलमान को इकट्ठा बिठाना ये पुलिस भी नहीं बिठा सकती, आज के मुसलमान को इकट्ठा। घर में बहन भाइयों को इकट्ठा एक दस्तरखान पे बिठा सकते हैं? आज सब अपनी अपनी बर्तन लेके खाना खा रहे होते हैं। मैं तो देखता हूं आजकल घरों का माहौल कितना खराब हो गया है। एक बंदा लड़का आएगा, वो घुसेगा किचन में, देखेगा क्या पका हुआ है, वो प्लेट में डाला, अपना टीवी के सामने लेके बैठ गया, अपना मोबाइल पे लगा हुआ और खा रहा है। अब्बा अलग खा रहे हैं, माँ अलग खा रही है, बेटा अलग खा रहा है, बहन अलग खा रही है, बहू अलग, सब अलग अलग सिस्टम चल रहा है। कोई होटल पे खा रहा है, कोई उधर खा रहा है। एक रमजान है जिसमें कम से कम एक दस्तरखान पे जमा हो जाते हैं, वो भी इत्तेफाक से, मोहब्बत में नहीं। इसलिए कि इत्तेफाक से खाने की टाइमिंग सबकी एक जैसी, उसमें खाना वैसे तो है ना, 9 बजे घर में खाना है, आपके मैं 9 बजे मुझे भूख नहीं लग रही अम्मी, मैं 10 बजे खाऊंगा, या मुझे जल्दी भूख, मुझे 7 बजे ही दे दें। लेकिन रमजान में ऐसा नहीं हो सकता। इफ्तारी का जो टाइम है, मुश्तरका भूख लग रही है सबको, मैं भी अभी खाऊंगा, मुझे भी अभी खिलाओ, वो कहेगा मुझे भी अभी चाहिए, मुझे भी अभी चाहिए, सबको इसी वक्त चाहिए। इस बहाने क्या होता है, एक दस्तरखान पे सारे जमा हो जाए। और ये आज से नहीं है, सहाबा के दौर से ऐसा होता आ रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इफ्तारी के वक्त अपने सारे अहले खाना को जमा करके उनसे इकट्ठी दुआ मांगते थे। फिर तो इससे एक फायदा क्या हो रहा है, रमजान से मुसलमानों के घरों में मोहब्बत का माहौल पैदा हो रहा है, बरकत का माहौल पैदा हो रहा है, एक दस्तरखान पे सारे जमा हो जाते हैं। कैसी नौरानियत होती है उसमें, सारे बैठे हुए होते हैं और सबकी औकात भी सामने आ जाती है उस वक्त। एक फायदा ये भी होता है, ठीक है, उस वक्त पता चलता है कि ये पकौड़ा आपका खाने का दिल चाह रहा था, एक समोसा रह गया है, है भाई दिल चाह रहा है मैं खा लूं, लेकिन आप उसको खिला दें, बड़ा मुश्किल है। हमसे तो नहीं होता, सीधी सी बात, हमसे नहीं होता। तो मुजाहिदा भी है कि भाई ये मैंने लड़ते हुए देखा है लोगों को इफ्तारी पे, हकीकत बता रहा हूं आपको। एक दफा हम इफ्तारी पे बैठे हुए थे, हमारे कोई कहीं से आवाज आई किसी घर से, तुम ऐसे, पहले हल्की हल्की आवाज आई, फिर वो आवाज जैसे क़यामत का सूर होगा ना, शुरू में हल्का हल्का होगा, फिर आखिर में कहते हैं बहुत तेज बढ़ जाएगा, पहले हल्की हल्की आवाज आ रही है, बढ़ते 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 एकदम, अबे तेरी ऐसी की तैसी, अबे यूं, इतनी लड़ाई हुई है। फिर हमने जाके पता किया हुआ क्या था, कह रहे थे कि एक रोल था गलती से, वो जिसको भेजा था ना रोल, वो एक ही लेकर आया, समोसे ज्यादा ले आया, उसको रोल का ज्यादा बोला था, समोसे कम बोला था, ठीक है, वो गलती से क्या ले आया, समोसे ज्यादा ले आया, रोल कम लेकर आया। अब इस रोल पे झगड़ा कराने में सबसे बड़ा रोल तो उसी बच्चे का था ना जो कम लेकर आया, तो लड़ाई किसमें हुई है, बड़ों में लड़ाई हुई है। एक ने उठा के वो पूरा जल्दी से खा लिया, उस पे बड़े भाई ने बोला तुझे तमीज नहीं है, ये सारे क्या, बड़े भाई ने बोला तुझे तमीज नहीं है, इन सबका रोजा नहीं है क्या, तूने उठाया, चल थोड़ा सा तोड़ लेता, थोड़ा सा आधा, तो उसने कहा तमीज की क्या बात है, क्या ये खाने के लिए नहीं रखा हुआ यहाँ पे, ये जो रखा है खाने, इस पे लिखा हुआ थोड़ी है कि फलाने इतना खाना है, फलाने इतना खाना है। तो उसने कहा एक तो मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं, समझा रहा हूं, ऊपर से तू बातें कर रहा है। फिर उसने आगे से बोला कि एक रोल खा लिया तो ये हो जाएगा, फिर ये ऐसे, बस वो फिर आपको पता है केस की नौयत ही थोड़ी देर में तब्दील हो जाती है, केस कुछ और होता है, लेकिन वो बात कुछ और, कि मैं बड़ा हूं तो तूने ये किया, वो कह रहा मैं छोटा हूं तो तू ये रोल खाने पर मुझे डांट रहा है, जायदाद खाने पर तो पता नहीं कितना क्या कर देगा तू मेरा, ठीक है ना, अभी तो मैंने तेरी जायदाद पे तो देखा ही नहीं है, तू तो मेरी जायदादें खा के बैठा हुआ है उसकी तरफ नहीं देख रहा, और मैं तेरा एक रोल खा गया। तो बात ये मुझे पूरा वाकया ऐसा पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसी तरह ही हुआ होगा, मैं तो कोई वहां बैठा हुआ देख थोड़ी रहा था। लेकिन रोल पे लड़ाई तो नहीं हो सकती ना, रोल पे तो लड़ाई अगर होगी तो उसकी स्टार्टिंग यहीं से होगी, कि रोल से शुरू होगी और जायदाद पे आके खत्म होगी, फिर जायदाद पे तो फिर छुरे भी निकलते हैं, बंदूकें भी निकलती हैं, तो फिर वो तो सब कुछ सही है, फिर बंदूक भी निकल सकती है, छुरे भी निकल सकते हैं, चाकू भी, सब कुछ हो सकता है। तो एक हिकमत क्या हासिल होती है कि सारों की, सबकी एक गैदरिंग हो जाती है, एक साथ बैठ के खा लेते हैं, इन चीजों से भी गैर मुस्लिम महरूम है, वो एक साथ बैठ के नहीं खाते, वो एक साथ बैठ के नहीं खाते, इतनी मोहब्बतें नहीं होती उनमें। हमारा फैमिली सिस्टम मजबूत हो जाता है, दोस्तियां यारियां मजबूत हो जाती हैं। तो ये तो बहुत सारी हिकमतें हैं, इन पर तो अगर मैं बयान करूं तो वो तो काफी वक्त लग जाएगा, मैं जल्दी से बात को समेटता हूं। तो इन हिकमतों में जैसे इस्लाम का तारुफ है, मुसलमानों की पहचान है कि मुसलमान एक कौम है, और मुसलमानों से, मुसलमानों को ये एहसास दिलाना कि तुम मुजाहिदा करते हो, तुम अल्लाह की खातिर ये सब कुछ करते हो, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है इससे। लेकिन ये सारी हिकमतें अपनी जगह, मगर जो सबसे अहम तरीन हिकमत है जो कुरान ने बयान की है, तो नहीं, ये बहुत सारी इससे मसाइल हल होंगे, लेकिन एक वो है जिसको कुरान हाईलाइट कर रहा है, वो क्या है, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा। کیونکہ اللہ نے جنت صرف متقین کے لیے بنائی ہے، فاسقین کے لیے نہیں بنائی. جنت میں جو ہے نا، جنت دیکھو بحریہ ٹاؤن کس کو ملے گا؟ اس کے لیے متقی ہونا شرط نہیں. آج کل تو سب بحریہ ٹاؤن میں لگے ہوئے ہیں نا کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. تو وہ کس کو ملے گا؟ جس کے پاس فائلیں خریدنے کے پیسے ہوں گے اس کو ملے گا، ٹھیک ہے نا. نوبل پرائز کس کو ملے گا؟ جو کوئی سائنسی کارنامہ انجام کرے گا. ہر چیز کے ملنے کے کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے، کچھ معیار ہوتا ہے کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ ملے گا. لیکن جنت کس کو ملے گی؟ پیسہ کس کو ملے گا؟ اس کے بھی الگ کچھ ضوابط ہیں، وہ آپ قواعد پورے کر لیں تو آپ کو پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. صحت کس کو ملے گی؟ اس کے لیے کچھ ہیں بھائی، جو ان چیزوں سے پرہیز کرے، ان چیزوں کی طرف توجہ دے اور یوں یوں کرے تو اس کو امید ہے کہ صحت مل جائے گی. ڈاکٹر کی ڈگری کس کو ملے گی؟ جو میڈیکل کالج میں پڑھے گا. تو ہر چیز ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ اللہ کا اصول ہے. علم کس کو ملے گا؟ جو مدرسے میں بیٹھے گا، باقاعدہ علم حاصل کرے گا. جو بزنس کرے گا اور دکان پہ بیٹھے گا، اس کو پیسہ تو ملے گا مگر علم، بولو بھائی، نہیں ملے گا. علم نہیں ملے گا اس کو، پیسہ مل جائے گا. اب میرے پاس لڑکوں کے فون آتے ہیں کہ حضرت ہم مفتی بننا چاہتے ہیں. کہتا ہوں بھائی کیا آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ کہ حضرت میں میرا بزنس ہے، میں صبح 9 بجے دکان کھولتا ہوں اور شام 6 بجے بند کرتا ہوں. یا شام 6 بجے تو نہیں بلکہ کراچی میں تو اور دیر سے دکانیں بند ہوتی ہیں، 11 بجے بھی آپ دکان کھلوا لیں 12 بجے اور میں رات کو 12 بجے دکان بند کرتا ہوں. میں کہتا ہوں پھر آپ عالم کس ٹائم پہ بنیں گے؟ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی ٹائم ہے، اس کے علاوہ. میں نے کہا یہ کاروبار چھوڑتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ کیسے چھوڑوں میں، اس کے علاوہ بتائیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ عالم کے علاوہ سب کچھ بن سکتے ہیں. دو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ملتی نا، وہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے. بھائی اتنا آپ سارا ٹائم، تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں اس طرح سے، انجینئر بن سکتے ہیں اس طرح سے، تو عالم کہاں سے بن جائے. لیکن کمال کی بات ہے، اس قسم کے لوگ ڈاکٹر تو نہیں بن رہے، انجینئر تو نہیں بن رہے، لیکن عالم سارے بن رہے ہیں اور محقق بن رہے ہیں. پھر ٹیلی ویژن میں آ کے بیٹھ کے اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں. کوئی اینکر ان سے یہ نہیں پوچھتا تم نے کہاں، کون سے مدرسے سے، کون سی یونیورسٹی سے تم نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے. بس پھینکتے جا رہے ہیں، پھینکتے جا رہے ہیں. ادھر ادھر کی بات ہے. آج کل مشہور ہیں غامدی صاحب، آپ نے سنا ہوگا نا، کہیں سے کوئی علم نہیں ہے باقاعدہ، کوئی ڈگری نہیں ہے، بس لوگوں میں شکوک شبہات ڈال دینا، یہ بھی نہیں ہے، تراوی بھی نہیں ہے، اور موسیقی بھی ہے، اور یہ بھی ہے، اور فلانا پتہ نہیں کتنے سارے مسائل. اب ہمارے پاس لوگ فون کرتے ہیں، حضرت اس کی اس بات کا جواب دیں، اس کا جواب دے دیے، دوسرا کلپ آ گیا اگلے دن، اس کی جواب دیں، اس کا جواب دے دیے تیسرا. میں اسے کہتا ہوں بھائی اس کے پاس تو فالتو ٹائم ہے، یہ بیٹھ کے بولتا رہے گا، بولتا رہے گا، بولتا رہے گا. اور ہمارے پاس وہ مشہور ہے نا، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا. سارے شاعر ہمیشہ محبت کی بات کرتے ہیں اور وصل کی بات، کہ محبوب سے ملاقات ہوئی تو مجھے بڑی راحت حاصل ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی تو مجھے نیند نہیں آ رہی اور یوں تارے گر رہا ہوں. سب کی شاعری یہیں آ کے ختم ہوتی ہے. ایک شاعر نے اس کلچر کو ختم کیا، اس نے شعر میں کہا راحتیں اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا، اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. کبھی کسی اور موضوع پر بھی شاعری کر لیا کرو. تو ان لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، 24 گھنٹے امت میں جو اتفاقی مسائل چلے آ رہے ہیں، شادی شدہ انسان کو رجم کیا جائے گا اگر وہ زنا کر لے، ایک فقیہ کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، 1400 سال سے اس میں اختلاف ڈال دیا کہ نہیں، اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو نئی نسل آئے گی وہ کہے گی پتہ نہیں اب اگلا مفتی جو آ کے بات کرے گا نا، یہ بھی اسلام کا حکم ہے یا نہیں، کیونکہ باپ دادا سے ایک چیز جو سنتے چلے آ رہے تھے وہ غلط ہو گئی. تو پھر کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو غامدی صاحب کے معتقدین ہیں ان کو غامدی پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. تو پھر کہیں بھی نہیں، یہ امت بالکل بے لگام ہو جاتی ہے. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. تو علم آئے گا علم حاصل کرنے سے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا ایمان کہاں سے آئے گا؟ ایمان کی محنت سے. تو ہر چیز وہ محنت ہوگی تو وہ چیز ملے گی. سونا سنار کے پاس سے ملے گا. ایک تو علم آتا ہے علم کی محنت سے، اور جس کے پاس ہو اس کے پاس بیٹھنے سے آتا ہے. جس کے پاس پہلے سے ہو اس کے پاس بیٹھنے سے آئے گا. اس کے علاوہ ادھر ادھر ڈاکٹر کے پاس آپ علم دین جا کے سیکھیں گے تو نہیں آئے گا، اور اگر مفتی کے پاس آ کے آپ میڈیکل سائنس سیکھیں گے تو نہیں آئے گی. تو دنیا کی، میں یہ جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا کی ہر چیز ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے کچھ معیار ہوتا ہے. جو یہ کرے گا تو اس کو یہ چیز ملے گی، جو یوں کرے گا تو اس کو وہ والی چیز ملے گی. تو ایسے ہی اللہ نے مرنے کے بعد جنت بھی رکھی ہے اور جہنم بھی. ہمارا ایمان ہے نا قرآن، ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، اگر جنت جہنم کا یقین نہ ہو تو پھر کیوں رکھیں بھائی؟ مجھے اگر آج ابھی پتا چل جائے کہ جنت نہیں ہے، بالفرض نقل کفر کفر نباشت، سب سے پہلے میں روزہ توڑوں گا، میں شام تک بھی اس کو مکمل نہیں کروں گا. مجھے الحمدللہ جنت کا یقین ہے، اس لیے اگر مجھے کوئی 1 کروڑ روپے بھی لا کے دے اور بولے مولوی صاحب ایک گھونٹ پی لو، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا. 1 کروڑ کو آپ 1 کروڑ سے ضرب دے لیں پھر بھی نہیں پیوں گا. ممکن ہے کوئی کہے بھائی روزے رکھ لینا، بھائی کیوں، گناہ ملے گا. تو جنت کا یقین ہے الحمدللہ، جہنم کا یقین ہے الحمدللہ، اس لیے اب 1 کروڑ کیا 10 کروڑ بھی ہمارے حق میں برابر ہیں. بھائی نہیں پینا پانی تو نہیں پینا، نہیں کھانا کھانا تو نہیں کھانا، ختم ہو گئی بات. تو جب ہمیں اور آپ کو بھی یقین ہے، صرف ہمیں نہیں ہے، وہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا اپنا یقین بناؤ، وہ یقین بنانے کا مطلب ہوتا ہے یقین تو ہے مگر اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دو، کیونکہ یقین اگر نہیں ہے تو پھر مسلم نہیں ہے، پھر تو کافر ہیں. اس لیے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے، کوئی آپ سے پوچھے آپ کو جنت کا یقین ہے تو بعض لوگ تواضع کرتے ہیں، ارے ہمیں کہاں یقین آ گیا، ہمیں کہاں. یہ خطرناک جملہ ہے. کوئی آپ سے پوچھے آپ کو اللہ کے برحق ہونے کا یقین ہے، بولے ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارا یقین ہوتا تو ایسی حرکتیں تھوڑی کر رہے ہوتے. تو فقہا نے لکھا ہے ایسے موقع پہ تردد کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے، انشاءاللہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں، بلکہ کہنا چاہیے میں پکا ڈھکا مومن ہوں، مجھے اللہ کے وجود کا 100% یقین ہے، اللہ کے برحق ہونے کا، جنت کے برحق ہونے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا، آخری نبی ہونے کا. امام ابو حنیفہ نے کیا مشہور قول ہے کہ کوئی اگر کسی سے پوچھے کہ بتاؤ نبی، کوئی نبوت کا اگر دعویٰ کرے اور ایک آدمی اس کے پاس تحقیق کے لیے چلا جائے کہ دیکھوں سچا دعویٰ ہے یا جھوٹا، تو تحقیق کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شبہ پیدا ہو گیا. اتنا یقین ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو آپ اس کے پاس تحقیق کے لیے نہ جائیں، تحقیق کے لیے نہ جائیں، بلکہ اس کو مناظرہ کرنے کے لیے جائیں، دلائل لینے کے لیے جائیں، اس کو رسوا کرنے کے لیے جائیں. اس لیے تو جانا جائز ہے، تحقیق کے لیے جائیں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا ایمان بن جائے، تو بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنا ہوا تو ہے مگر اس میں تھوڑی سی جان پیدا ہو جائے، اتنا تگڑا ہو جائے کہ وہ گناہوں کو چھڑوا دے، ورنہ ایمان الحمدللہ ہر مسلمان کا 100% ہوتا ہے، اس میں تردد ہوگا تو وہ کفر بن جائے گا. تو اب ہمیں بھی یقین ہے جنت کا 100%، الحمدللہ آپ کو بھی یقین ہے. آپ کو یقین نہ ہوتا تو یہاں آپ اعتکاف میں آ کے نہ بیٹھتے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ اعتکاف میں پیسے تو نہیں ملیں گے آپ میں سے کسی کو، کچھ بھی نہیں ملے گا، ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ہمارے یہاں اس دفعہ ایک میں سفر میں تھا تو وہ ایک تراویح پڑھانے کے لیے ایک امام آئے نا، ایک نوجوان تھے، ہم نے ان سے کہا تراویح، تو مجھے آج کل تراویح پہ اماموں کو اجرت بھی باقاعدہ طے ہوتی ہے، یہ ایک رواج پڑ گیا، وہ پوچھتے ہیں کتنے پیسے ملیں گے. تو مجھے یہ تھا کہ کہیں ان کے دل میں لالچ نہ ہو، تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے مسجد میں یہ اصول ہے کہ امام جب تراویح پڑھائے گا کوئی بھی حافظ قاری تو اس کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کو ثواب کے علاوہ کچھ، یہ ثواب کا ذکر اس لیے کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے ثواب. تو ان حافظوں اور ان قاریوں کو جو پیسوں کی لالچ میں پڑھاتے ہیں ثواب کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے یہ بھائی. تمہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنی محنت کی، اتنا تیاری کی، وہ حافظوں کو یہ باقاعدہ بحث کرتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی اس نے قربانی دی ہے اور کھڑا ہو کے اتنا محنت کو پسینوں میں وہ قرآن سنا رہا ہے، کچھ بھی نہیں دے رہے. تو بھائی دے تو رہے ہیں، ثواب دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، دے رہے ہیں. باقی کسی نے کسی کو اپنی خوشی سے کوئی ہدیہ دینا ہے اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کیوں لالچ کر رہا ہے؟ اس کو مایوس کر دو، یہاں سے ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو مسجد والے کہنے لگے بےچارے کچھ دینے. میں نے کہا آپ نے اپنی طرف سے دینا، وہ بعد میں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو یہ بتاؤ کہ یہاں صرف ثواب ملے گا، ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. جیسے میں دوسری شادی والوں کے بارے میں بولتا ہوں نا، میری جب شادیوں کی ترغیبات سن کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، کتابیں پڑھ کے آ کے مجھ سے کہتے ہیں حضرت جب ہم شادی کر لیں گے پھر کیا ہوگا، یعنی کیسی مزے کی زندگی ہو جائے گی. میں ان سے کہتا ہوں کہ ثواب کی گارنٹی ہے، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ یہ ثابت کرنے کی نہیں لکھی کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، اس کتاب میں کہیں بھی نہیں لکھا میں نے یہ. اس میں لکھا ہے کہ بہت ثواب ملے گا، 480 صفحوں کی کتاب میں شروع سے آخر تک یہی ثابت کیا ہے کہ اس میں خدا کی قسم بہت ثواب ملے گا. جس کو یہ شبہ ہے نا کہ اس میں ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یوں ہو جائے گا تو گناہ ہو جائے گا، پھر بے عدلی ہو جائے گی تو پھر یوں ہو جائے گا، پھر بیوی کو غم ہوگا کہ یہ کیا کیا میرے میاں نے، اس غم کی وجہ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، سسر صاحب کو تکلیف ہوگی، وہ بدعا دے سکتے ہیں، ہلاک نہ ہو جاؤں. یہ اشکالات ہیں، علماء کو بھی ہیں یہ. علماء کو بھی یہ اشکالات ہوتے ہیں کہ بھئی بیوی بد دعا دے گی اور اچھی خاصی، جب بیوی کا قصور بھی نہیں ہے پھر کس بات پہ دوسری شادی، تو یہ تو گناہ ہی نہ مل جائے. تو پوری کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی اگر آپ کی نیت برابری کی ہے، عدل کی ہے، اور عدل اتنا ناممکن نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، عدل ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کی نیت برابری کی ہے تو آپ یہ دماغ سے نکال دیں کہ اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ بہرحال انشاءاللہ خوش ہوگا اور بہت ثواب ملے گا. تو وہ پوری کتاب ثواب پر ہے. اب لوگ آتے ہیں، پھر ایک دفعہ یہاں ایک صاحب سے مجھے ہوٹل پہ لے گئے چائے پلانے کے لیے، کہہ رہے ہیں آپ سے بہت ضروری بات ہے، دودھ پتی کا آرڈر دیا. کہنے لگے آپ ماشاء اللہ اتنی شادیاں وادیاں کرتے بھی رہتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتے رہتے ہیں، تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اور بس مجھے کوئی گر بتائیں کہ کیا اس سے کیسے ہنسی خوشی زندگی گزار کیسے گزرے گی. میں نے کہا آپ کو میں نے کسی بیان میں کہا کہ آپ کی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی؟ کوئی ایک بیان آپ نے ایسا سنا جس میں میں نے کبھی کہا ہو؟ کہہ رہے نہیں. تو پھر آپ ترغیب کیوں دے رہے ہیں جب ہنسی خوشی زندگی نہیں گزرے گی؟ میں نے کہا ترغیب ضرورت کے لیے، ضرورت ہے بھائی، عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، بیوہ طلاق یافتہ اتنی عورتیں، ان کو ٹھکانا نہیں دو گے تو یہ تو یہ کہاں جائیں گی بےچاری. ضرورت ہے، جیسے رمضان میں آپ روزہ رکھتے تو خوشی تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو اب اللہ کا حکم ہے کہ ان عورتوں کو ٹھکانا دو. باقی میں نے کہا کہ کہیں بھی میں نے نہیں کہا کہ بہت خوشی ہوگی، ایسا میں نے کہا دن میں تارے نظر آئیں گے کہ طبیعت جو ہے نا ٹھیک ہری ہو جائے گی. اور پھر میں نے کہا مجھے نہ فون کرنا، لوگ کر کے نا میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. ابھی ڈیفنس میں کسی نے دوسری شادی کی تھوڑا عرصہ پہلے، کسی بندے نے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دوسری، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں. اس نے کہیں میری کتاب پڑھی ہوگی ڈیڑھ دو سال پہلے، کتاب سے بہت متاثر ہو گیا وہ، ٹھیک ہے. اس نے کہیں چھپ کے کر لی، بتایا یعنی پہلی بیوی کو بتایا تو بیوی نے ہنگامہ کیا، پھر اس نے کر لی، چھپ کے کر لی، پھر بھائی میں بتا رہا ہوں تم کر نہیں رہی، تو طلاق یافتہ سے کی، اس کے بچے بھی تھے. اب جب کیا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا اس کو، نہ میں نے نکاح پڑھایا. اس نے کہیں بےچارے دارالعلوم کے کسی دارالعلوم کرنگی کسی مفتی تھے، بالکل ینگ تھے وہ، ان سے جا کے نکاح پڑھوا لیا. انہوں نے کہا ہاں بھائی تو اسلام میں جائز ہے، شریعت میں بالکل سنت ہے، نکاح پڑھا دیا. جبکہ میں ترغیبات کو اتنی دیتا ہوں، مگر کوئی دوسری شادی کے لیے مجھ سے نکاح پڑھوانے کے لیے میں نکاح نہیں پڑھاتا. کیا تم اپنی ٹینشن میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ جا کے عدالت سے کراؤ، ہم اپنی ٹینشنیں بھی لیں اور تمہاری بھی اپنے اوپر ڈالیں، ہم کیوں کریں؟ کرنا ہے تو پھر اپنی ذمہ داری پہ کرو نا، جاؤ عدالت سے کورٹ میرج کرو جا کے، ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ بےچارے سیدھے تھے، ان کو تجربہ نہیں تھا، انہوں نے نکاح بھی پڑھا دیا. اب جب بات لیک آؤٹ ہوئی ہے تو وہ جو ہنگامہ ہوا ان کے گھر میں، وہ ایسے پناہ گزیں جیسے بےچارے شام کے مہاجرین، آج کل اللہ ان کی مدد فرمائے، ایسی ان کی حالت قسم پرسی کی، گھر سے بھاگے ہوئے اور کبھی ادھر چھپ رہے ہیں، کبھی کسی ہیروئنچی کے ساتھ بیٹھے ہیں جا کے، کبھی یہاں کہیں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر وہ جو ان کے پہلے سسرال والے، اس تحقیق میں اس کا نکاح پڑھایا کس نے؟ اب وہ جو دارالعلوم کے مفتی صاحب تھے، ان کا فون آیا میرے پاس، حضرت بہت ٹینشن میں، وہ نکاح میں نے پڑھایا ہے. اب دولہا کا بھی فون آ رہا ہے، میں جانتا نہیں ہوں دولہا کو، وہ تو نکاح کے بعد تو جان گیا وہ جب ان کے رابطہ ہوا. دولہا کا بھی فون آیا، ان مفتی صاحب کا بھی فون آیا، کہہ رہے ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، یعنی پناہ کے لیے، آپ کے پاس کوئی جگہ ہے؟ کیونکہ اس کے سسر ایف آئی آر کٹوا دے گا اور میڈیا کو لے آئیں گے اور ہم مفتی بدنام ہو جائیں گے کہ یہ یوں کر رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ دونوں میرے پاس آئیں گے تو میں کس کے پاس جاؤں گا بھائی؟ میں نے کہا جب آپ دونوں میرے پاس آئیں گے تو میں کس کے پاس بھاگوں؟ آپ کے پاس تو ایک آپشن ہے مجھے فون کرنے کا، میرے پاس تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو فون کرنے کا آپشن نہیں ہے. میں نے کہا میرے پاس نہیں آئے بھائی، اور مفتی صاحب سے بولیں جب کر دیا تو بس کر دیا، اب میڈیا ویڈیا سے نہیں. اب تو خیر بہرحال وہ کافی پھر لمبا چلا ان کا سسٹم، پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا حالات ہوئے، اب جا کے الحمدللہ تھوڑا سا معاملہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا. تو اب جو ہے نا وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ گیا، اب تھوڑا سا آپس میں کمپرومائز ہو گیا، دونوں اللہ کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی، ٹھیک ہے، کوشش شروع کر دی ہے. پہلے تو کوشش ہی نہیں کر رہے تھے کہ یار بیکار ہے، اب ہنسی خوشی زندگی کا سوچنا ہی چھوڑ دو، لیکن اب اتنی امید ہو گئی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزر جائے. کل رات بھی آئے ہوئے تھے میرے پاس، ٹھیک ہے نا، مشورہ لینے کے لیے کہ تھوڑی سی ہنسی آتی ہے تو پھر ایک دم غم کے بادل جو ہیں وہ چھا جاتے ہیں. تو آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پہ ہنسی آیا کرے، ٹھیک ہے نا، مضبوط بنیادوں پہ. تو لیکن میں نے ان کو شاباش بہت دی، میں نے کہا بڑا ثواب کی گارنٹی بہرحال ہے، ٹھیک ہے. ثواب کیا میں نے کہا انشاءاللہ اس سے دست بردار نہیں ہوں گا. دنیا تو ان کو یہ کہہ رہی ہے ثواب بھی نہیں ملے گا. بڑے بڑے علماء نے ان کو کہہ دیا اس شادی کا کیا فائدہ جس میں اتنے ہنگامے ہیں, تو گناہ ہے, یہ تو عذاب ہے, یہ تو یوں ہے, تو ماں کی بددعائیں. جبکہ میں واحد دنیا میں وحدہ لا شریک لہ ان کو تسلی دے رہا ہوں کہ بھائی چاہے کتنی ماں کی بددعائیں نہیں لگیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو ثواب کی اب تک کی رپورٹ یہی ہے کہ گارنٹی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو ہے نا اس میں کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا میں, تقویٰ. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز ہر ایک کو نہیں ملتی, ہر ڈگری ہر ایک کو نہیں ملے گی, ہر سہولت ہر ایک کو نہیں ملے گی. تو اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے اللہ پر کہ ہم جو یہ, ہاں ہم میں بات یہاں سے چل رہی تھی کہ ہم جو یہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس پہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. ثواب ہی تو ہے, اور ثواب دنیا میں نہیں ملتا. ثواب کب ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. اس کو بند ہی کر دیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے, شور بہت ہو رہا ہے. ثواب کب ملے گا بھائی؟ آخرت. تو جنت پر بھی ہمارا یقین ہے تبھی یہ رکھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. جہنم پر بھی ہمارا یقین ہے, نہ ہوتا تو یہ اس میں سے کچھ بھی نہ کرتے. تو اب بس آخری بات کہ جنت ہر ایک کو نہیں ملے گی. اللہ نے جنت کا جو حساب رکھا ہے نا اس میں کیا بتایا کہ متقین کو ملے گی. یہ کس کو ملے گی؟ متقین. اس میں یہ نہیں ہے کہ گوروں کو ملے گی, کالوں کو نہیں ملے گی, پاکستانیوں کو ملے گی, امریکیوں کو نہیں ملے گی, ایسا نہیں ہے. مالدار کو ملے گی, دولت مند کو نہیں, دولت مند کو ملے گی, مالدار کو نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا, جو متقی ہوگا اسے ملے گی, جو متقی نہیں ہوگا اسے نہیں ملے گی. اب متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دی, کیونکہ جو اہم باتیں ہیں نا وہ اللہ خود بیان کر دیتے ہیں تاکہ اس میں لوگ فرقواریت میں تقسیم نہ ہو. پتہ چلا ہری پگڑی والوں کے ہم متقی کی تعریف کچھ اور ہے, سفید پگڑی والوں کے ہم متقی کی تعریف کچھ اور ہے. اہل حدیث کہتے ہیں متقی کی یہ ڈیفینیشن ہے, اور شیعہ کہتے ہیں متقی کی یہ ڈیفینیشن. اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ کہیں گے ہمیں یہ نہیں پتا کہ متقی کسے کہتے ہیں, وہ یوں کہہ رہا ہے, وہ یوں کہہ رہا ہے, وہ یوں کہہ رہا ہے, وہ یوں کہہ رہا ہے. تو متقی کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دیا, اور قرآن کے قرآن ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. وہ کیا ڈیفینیشن اللہ نے بیان کی؟ فرمایا کہ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماوات والارض اعدت للمتقین. عرضها السماوات والارض کعرض السماوات والارض کعرض السماء والارض اعدت للمتقین. فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جو جس کی مسافت آسمانوں اور زمینوں کی مسافت سے زیادہ ہے, اور یہ ہم نے کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ متقین کے لیے. جنت کس کے لیے بنائی؟ متقین. آگے بتایا متقی کسے کہتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. پہلی صفت کنجوس نہیں ہوتا. متقی کی پہلی علامت کیا بیان کی؟ کنجوس نہیں ہے, کہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, نہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہے, نہ ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے, نہ مدارس پہ خرچ کرتا ہے, نہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے. کوئی درد ہی نہیں ہے اس کے دل میں, بس وہ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے تو میری ہے, میرا پیسہ ہے نا. جیسے قارون نے کہا تھا نا انما اوتیتہ علی علم عندی, حضرت موسیٰ نے کہا کہ احسن کما احسن اللہ علیک, اللہ نے جب تجھے اتنا دیا ہے تجھ پر احسان کیا تو تو بھی تو مخلوق پر احسان کرنا, اتنے کا تو مستحق تھوڑی ہے جتنا تجھے ملا ہوا ہے, یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. تو وہ جواب میں کہتا ہے اپنی میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. تو متقی کی پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کنجوس نہیں ہوتا. ينفقون في السراء والضراء. دوسری علامت الكاظمين الغيظ. وہ غصے کا بیجا استعمال نہیں کرتا, وہ دیکھتا ہے کہ کہاں غصہ جاری کرنا حلال ہے اور کہاں غصہ جاری کرنا حرام ہے. جہاں حرام ہے غصے کو پی جاتا ہے, جہاں حلال ہے غصہ جاری کر دیتا ہے. آج کل جہاں حرام ہے وہاں غصہ جاری ہوتا ہے, جہاں حلال ہے وہاں جاری نہیں ہوتا. بلکہ جہاں فرض ہے غصہ کرنا وہاں بھی نہیں کرتے. جہاں حرام ہے بوڑھے باپ کے سامنے غصہ آتا ہے سب کو, جوان اولاد باپ کے سے تمیز سے بات نہیں کرتے, فوراً جو ہے غصہ آ جاتا ہے اس کو. بیٹی کو ماں کے سامنے آج کل بہت غصہ آ رہا ہے. لیکن آپ اگر کوئی دکان چلا رہے ہیں تو کسٹمر پہ آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا, میرا یہ کسٹمر کہیں مجھ سے ٹوٹ نہ جائے. ایئر ہوسٹس کے اخلاق دیکھیں نا جہاز میں, کتنے اچھے اخلاق سے عملے سے بات کرتی ہے. مگر یہی ایئر ہوسٹس کیا اپنے ماں باپ سے بھی اسی تمیز سے بات کرتی ہے؟ جہاز میں تو وہ بیٹھا ہے, بٹن دبائے گا فوراً حاضر ہوگی, سر آپ کو کیا چاہیے, آپ 10 مرتبہ اس سے پانی منگوائیں وہ 10 مرتبہ لے کر آئے گی. لیکن کیا یہی حالت اس کی اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ماں نے یا باپ نے پکارا فوراً اٹھ کے آ گئی ہو اور وہ 10 مرتبہ انہوں نے پانی منگوایا ہو 10 مرتبہ دے رہی ہو, وہاں نہیں کرے گی کیونکہ اس کو اس کی تنخواہ نہیں ملتی. وہاں جہاز میں تنخواہ مل رہی ہے, جہاز میں اس کو اس کام کی تنخواہ مل رہی ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ کینیڈا میں ایک بوڑھوں کا ہسپتال میں بڑا احترام ہوتا ہے, یہاں کی نرسیں بوڑھوں کی بڑی کیئر کرتی ہیں, تو کتنے اچھے اخلاق ہیں ان کے. میں نے کہا اس کیئر کے ان کو تنخواہ ملتی ہے. جہاں تنخواہ نہیں ملتی نا, وہاں یہی نرس اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرتی ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات. وہ ہماری برائی بیان کر رہے تھے کہ تم لوگ یہاں اسپتالوں میں بوڑھوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہو. میں نے کہا ہماری نرس یہاں بوڑھے کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے مگر اپنے باپ کے ساتھ اچھا کر رہی ہو, بلکہ جو ہے نا وہ اس لیے کر رہی ہے کہ وہاں وہ زیادہ خدمت کر رہی ہے. تو پہلے باپ ہے یا دوسرے ہیں؟ تو باپ کی خدمت پہ تو صرف ثواب مل رہا ہے نا, تنخواہ نہیں مل رہی ہے. وہاں تھوڑی کوئی کرے گا, جہاں تنخواہ مل رہی ہے وہاں کریں گے. دفتروں میں اپنے باس کی کیسی الٹی سیدھی برداشت کرتے ہیں, یس سر کرتے رہتے ہیں. اتنی اس کا 10 حصہ 10واں حصہ بھی اگر باپ کا برداشت کر لیتے تو جس باپ کی پیشانی پہ نگاہ ڈالنے پر حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے, اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے پر کتنا ثواب ملے گا آپ اندازہ لو. صرف محبت سے باپ کی پیشانی پہ نظر ڈالنے پر حج عمرے کا ثواب ہے, تو بتاؤ اس کی کڑوی کسیلی باتوں پہ اگر غصہ آئے اور آپ اللہ کی خاطر غصے کو پی جاؤ, اللہ کی خاطر کہ میں کچھ نہیں بولوں گا میرا باپ ہے بس, پی جاؤ اس کڑوے گھونٹ کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں ان کو باپ کے سامنے, آ سکتا ہے کیونکہ بعض دفعہ والدین بڑی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی, انسان تلملا جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, الکاظمین اس کڑوے گھونٹ کو نگل جاتے ہیں اللہ کی خاطر. ماں کے سامنے, ماں نے بیٹی سے کوئی ایسی بات کی, بیٹی صرف اس لیے پی گئی کہ میری ماں ہے ماں. یہی بیٹی باہر تو سب کی بہت کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے, گھر میں ماں کی برداشت نہیں کرتی. اور یاد رکھیں فقہا بار بار بیان کرتے ہیں کہ جو والدین کا حکم ہے وہی دادا دادی اور نانا نانی ان کا بھی وہی حکم ہے. تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا, تو لمبی ہے میں ذرا اس کے اہم استفاد کو بیان کر رہا ہوں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم, فرمایا اور ان سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے یا بے حیائی کا کام ہو جائے تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور یہ اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اس گناہ پہ توبہ کرتے ہیں, اس کو چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں. بہت سارے کام ہیں, عورتوں کا بے پردگی کرنا, بے پردہ گھومنا, چچا زاد پھوبھی زاد خالہ زاد بھائی سے یا دیور سے پردہ نہ کرنا, یہ گناہ ہے. مردوں کا داڑھی کاٹنا گناہ ہے, سود کھانا گناہ ہے, نماز چھوڑنا گناہ ہے, ماں باپ سے بد کلامی کرنا گناہ ہے, بہنوں کو وراثت نہ دینا بولے بھائی گناہ ہے, طلاق کے بعد بیوی کو اس کا جہیز واپس نہ کرنا, اس کا مہر نہ دینا گناہ ہے, بوڑھوں کی بے اکرامی کرنا, بد کلامی کرنا, ملم یبجل کبیرنا فلیس منا, آپ چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہی نہیں ہے, آپ میں فرق ہی نہیں ہے. جیسے دوست سے بات کرتے ہو اسی طرح محلے کے بزرگوں سے بھی علماء کا احترام نہیں ہے. جو زی مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ اور مقام نہ دینا, یہ سب بد اخلاقی ہیں, یہ گناہ ہے. نشہ کرنا, شراب پینا, زنا کرنا, لڑکیوں سے ناجائز دوستیاں لگانا, یہ سب حرام کاری ہیں. یہ وہ گناہ جو معاشرے میں ہو رہے ہیں. اور میرا علم اتنا کامل نہیں ہے, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, بڑے بڑے اکابر حضرات موجود ہیں, لیکن کچھ چیزیں تجربے سے انسان سیکھتا ہے. میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے کہہ لیں, فتویٰ کہہ لیں, کہ اس زمانے میں جو نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور نکاح نہ کرے اور اس کے پاس وسائل ہوں, وہ بھی گناہ کر رہا ہے. گناہ ہے وہ. سنت کا فتویٰ پہلے زمانے کا تھا کہ سنت ہے, سنت موقت ہے, واجب نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں جو اس قوم کے حالات دیکھے گا وہ واجب ہونے کا فتویٰ دے گا کہ واجب ہے. اگر وہ وسائل ہیں نکاح کے لیے, اس کو رشتہ میسر ہے, نہیں کر رہا, گناہگار ہوگا وہ. اگر وہ یہ کہتا ہے مجھے کوئی گناہ کا خطرہ نہیں ہے اس لیے میں نہیں نکاح کر رہا, اول تو یہ بات بہت عجیب سی ہے کہ اس وقت ہو اور گناہ کا خطرہ نہ ہو. نمبر دو, آپ کو نہیں ہے لیکن لڑکیوں کو تو ہے خطرہ. ان مسلمان عورتوں کو عفت اور پاکدامنی میسر کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو سب نکاح کر رہے تھے, تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی کسی لڑکی سے آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا اس سے نکاح. آپ نہیں کریں گے, اس کے درجنوں رشتے ہیں. آپ اب یہ کہ اگر نوجوان نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کر رہا ان سے. دیندار لوگ 40-40 سال کی عمروں میں جا کے شادی کر رہے ہیں, بے دینوں نے تو شادی کا سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. تو اس زمانے میں جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں, قوم کی عورتوں کی فکر ہے, وہ بالغ ہوں گے اور ان کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ ان کو مناسب رشتہ میسر ہو, وہ نکاح نہیں کریں گے. تو جو مسلمان عورت کو گناہ کا خطرہ ہو رہا ہے نا کہ مرد آج کل دیکھیں نا لڑکیوں کے کتنے مسائل ہیں گھروں میں, جس کے بیٹیاں پریشان ہیں رشتہ ہی نہیں ہے رشتہ ہی نہیں ہے رشتہ ہی نہیں ہے, تو بھائی تو اپنے بیٹے کو جب شادی نہیں کرنے دیتا تو دوسرے بھی اپنے بیٹوں کو شادی سے روک رہے ہیں, وہ بھی روک رہے ہیں, تو آپ اپنے بیٹوں کی نکاح کراؤ وہ دوسرے اپنے بیٹوں کا کرائیں گے تو پھر رشتے آئیں گے اور نکاح ہوگا. تو اس لیے کچھ ٹیکنیکل قسم کے بھی فتوے ہوتے ہیں معاشرے میں, ٹھیک ہے نا, اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی جو بالغ ہو گیا اور وسائل ہیں اس کو نہ اپنے پیر و مرشد سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ شیخ صاحب اجازت دیں گے تو میں شادی کروں گا, یہ بھی ایک عجیب لاجک چل پڑی ہے کہ شیخ صاحب کی اجازت سے شادی ہو رہی ہے. شیخ اور مرشد کو پیر و مرشد دین پر چلنے کے لیے بنایا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں, سنتوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے, سنتوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں. جب اللہ اس کے رسول نے قرآن میں صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دیا انکحوا الایاما منکم, جو چیزیں منصوص ہیں, اب کوئی آدمی پوچھ رہا ہے اپنے شیخ سے میں فجر کی نماز پڑھ لوں میں رمضان کا روزہ رکھ لوں, تو اگر کوئی صحیح شیخ ہوگا وہ کہے گا یہ کوئی مجھ سے پوچھنے کی چیز ہے, یہ تو تعلق ہی اس لیے ہوا ہے تمہارا مجھ سے کہ جب روزے آئیں تو رکھو کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے, تو اب تم نے جب اس سے تعلق قائم کیا تو اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرو, اللہ کے اس کے رسول نے بہت تاکید سے جلد نکاح کا حکم دیا ہے, تو جب ہے تو پھر تم اس پہ مجھ سے مشورہ لو کہ حضرت میں یہاں کروں یا وہاں کروں, اس میں کوئی مشورہ لے لیتا ہے انسان, کرنے نہ کرنے میں استخارہ بھی نہیں ہے, لوگ استخارہ کرتے ہیں نکاح کروں یا نہیں کروں, یہ نہیں ہے استخارہ, کرنے وہ تو کرنے ہی کرنا ہے, یہ استخارہ کر لے یہاں کروں یا وہاں کروں, اور ایک دو دو, 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 دو تین دفعہ کر کے بس فیصلہ کر دیں, ورنہ چھ چھ مہینے استخارے چل رہے ہیں, جنہوں نے نہیں کیے ان کے بچے ہو گئے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. میرے دوست احباب ہیں اب تک استخاروں میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے اللہ نے ہمیں اولادیں بھی دے دی, تو اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے, دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا بہت زیادہ سات دن ہو گیا, اب ہاں یا نہ کرو اور کہیں اور ہاں ہی کرو نہ نہیں کرو. استخارے میں نکلتا وکلتا کچھ نہیں ہے کہ پازیٹو یا نیگیٹو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں بتایا کہ استخارہ کرو گے تو پازیٹو آئے گا تو کر لو, نیگیٹو استخارہ تو ایک دعا ہے اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں تو ہٹا دے, باقی اگر مناسب ہے تو کرنا ہی ہے, وہ تو نہ تھوڑی ہے, اس میں تو نبی نے فرمایا جب کوئی مناسب رشتہ ہے تو انکار مت کرو, انکار کرو گے تو فساد ہوگا, تو جس نبی نے استخارے کا کہا اسی نبی نے نکاح کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا عمل دیکھو نا, جب آپ کے پاس کوئی رشتہ آتا تھا اسی وقت ہاں یا نہ کرتے تھے, اس میں یہ نہیں ہے کہ سات سات دن استخارے ہو رہے ہیں, جہاں پسند آیا چلو بھائی نکاح پڑھاؤ, نہیں آیا تو میں نہیں کر رہا کوئی اور دوسرے صاحب نے کہا میرا کرا لے نکاح, آپ نے کہا چلو تم کر لو, ٹھیک ہے اسی وقت کرا دیا. ہمارے یہاں وہ چھ مہینے لڑکی والے آ رہے ہیں لڑکے والے جا رہے ہیں پھر وہ والے آ رہے ہیں پھر یہ والے جا رہے ہیں پھر استخارے نکل رہے ہیں, پھر گرین والوں کا استخارہ الگ نکل رہا ہے وائٹ والوں کا الگ نکل رہا ہے, ہر ایک کے مولوی الگ الگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اپنے مولوی سے کرائیں گے, تو لڑکا کہتے نہیں میں نے اپنے والے مولویوں سے کرانا ہے, تو ایک دن میرے پاس ایک آیا آپ ہمارے والے مولوی ہیں آپ میرا استخارہ نکال کے دیں, میں نے کہا ہم لوگ ایسے مولوی ہیں دو منٹ میں استخارہ نکالتے ہیں, میں نے کہا میرا ایسے یوں میں نے گھمایا میں نے کہا نکل گیا کر لو, وہ کہہ رہا یہ کیسا, میں نے کہا بھائی ہم لوگ تو ایسے ہی ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے, میں نے کہا یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, میں نے کہا لیکن لڑکی کے والوں کو یہ نہیں بتانا کہ ایسے نکالا ہے, ورنہ وہ مانیں گے نہیں اس استخارے کو, ان کو بولو وہ غار سرہ مرہ میں چلے گئے تھے چھ مہینے کے بعد نکلے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے بہت سارے ان کو الہامات ہوئے اور بشارتیں ہوئی ہیں. اچھا وہ ان کے جو لڑکی والے گرین چینل سے ان کا تعلق تھا تو ان کا نو میں آیا تھا نیگیٹو میں, تو میں نے پھر اس کو پوزیٹو بنانے کے لیے نا بہت اس میں تڑکا لگایا ہے, اللہ کا شکر ہے اس نے شادی کر لی اور پھر ماشاءاللہ ان کے تین بچے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اگر وہ استخارے میں رہتے نیگیٹو میں تو وہ کیا ہے, وہ اکثر میں ایک شعر سناتا ہوں کہ جس کو کسی سے محبت ہو نا اور وہاں شادی نہ ہو تو ظاہر ہے اس کی پھر کہیں اور ہو جاتی ہے, پھر اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں, پھر وہ ایک شعر پڑھتا ہے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے, اس کو بچارے کو پھر بڑی حسرت ہوتی ہے. تو میں یس کر رہا تھا, دیکھو بھائی جلدی سے بات سمیٹتا ہوں, یہ انہوں نے میری کتاب کا پوچھا, وہ چھپے گی تو پھر انشاءاللہ بتائیں گے, ٹھیک ہے, تو ابھی چھپی نہیں ہے ایک ایڈیشن ختم ہو گیا ہے. تو تقوی جو ہے نا تقوی اس میں کیا ہے, اگر یہ اس میں یہ بھی داخل ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں اس زمانے میں نکاح نہ کرنا یہ بھی تقوی کے خلاف, اور ہے سود کھانا, سودی بینکوں میں ملازمت کر رہے ہیں, عورت کا شرعی پردہ نہ کرنا, یہ سارے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے ہیں. تو ہم اعتکاف بھی اسی لیے کرتے ہیں, رمضان بھی کے روزے بھی اسی لیے رکھتے ہیں کہ بھائی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تم متقی بن جاؤ, یعنی تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں جو میں نے دوسری آیتوں میں ذکر کی. تو اب اگر آپ اعتکاف عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ تمام صفات آپ کے اندر پیدا ہو گئیں تو رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر وہ صفات آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئیں تو روزوں کا ثواب تو مل گیا، فرض تو پورا ہو گیا، مگر جو اللہ نے روزے جس وجہ سے فرض کیے تھے وہ مقصد حاصل نہیں ہو۔ تو اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، تھوڑی سی راتیں رہ گئے ہیں، مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی ہمت کروں، آپ کو بھی چاہیے ہم اللہ سے گڑگڑا لیں، اپنے گناہوں کی لسٹ تیار کر لیں۔ کسی کے داڑھی نہیں ہے، وہ ہمت کر لے میں اب داڑھی رکھ کے نکلوں گا۔ کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے، وہ ہمت کر لے، کسی نے رشتہ داری توڑی ہوئی ہے، یہ بڑا بہت بڑا جرم ہے، رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے، تو جس کے رشتہ داری توڑی ہوئی ہے، کوئی ناراض ہے رشتہ داروں میں، تو میں اس کو منا لوں گا جا کے، بلکہ ابھی موبائل پہ منا لیں، بھائی چھوڑو یار ختم کرو، ٹھیک ہے نا، کیوں ہم جو ہے نا جہنم میں جائیں، چھوڑو ختم کرو۔ تو معافی مانگ لیں اس سے، معافی مانگنے سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے وہ، دیکھنے میں تو لگتا ہے یہ گر رہا ہے مگر دوسرے کے دل میں اس کی محبت عظمت بیٹھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود معافی مانگ لے گا میں اس کو جنت میں، جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ہے حق پر لیکن پھر بھی معافی مانگ لے۔ تو اللہ ہم سب کو ہمت دے۔ تو یہ چند دن رہ گئے ہیں، اس میں اگر ہم ہمت کر کے گناہوں کو چھوڑ دیں تو یہ رمضان کیش ہو جائے گا، یہ رمضان کیا ہو جائے گا، کیش ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ اور آج 27ویں رات بھی ہے، تاک راتوں کی اپنی الگ فضیلت ہوتی ہے، دو تاک راتیں رہ گئی ہیں، ایک 27ویں اور ایک 29ویں۔ ویسے تو چست راتوں میں بھی لیلۃ القدر کا امکان بہرحال ہوتا ہے، تو اعتکاف والوں کو کم از کم لیلۃ القدر میں اعتکاف کی عبادت کا ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ تو ہمت کر کے اپنی بھی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ نہ کرے سارے گناہ کسی سے نہیں چھوٹتے، کچھ تو چھوڑے، کچھ تو ترقی ہو، کچھ آج اس دفعہ چھوڑ جائیں گے، کچھ اگلے سال چھوڑ جائیں گے۔ موت کا ویسے کوئی بھروسہ نہیں، اگلے سال پہ نہ رکھیں، لیکن کچھ تو ہو نا، کچھ تو ہو۔ ہوتا یہ کہ کتنے لوگ ہیں حج پہ حج کرتے چلے جا رہے ہیں، پہلے حج سے پہلے جو حالت تھی 10ویں حج کے بعد بھی ویسے ہی۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب، مجھے کسی نے بتایا، وہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ مسجد کے بالکل ساتھ ہی ان کا گھر ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ اس نے 25 حج کیے ہیں، 25 حج کیے ہیں مگر نماز ایک وقت کی گھر میں بھی نہیں پڑھتا، کیوں؟ حج میں یہ نیت ہی نہیں تھی کہ میں گناہ چھوڑوں، حج اس لیے کیے کہ وہ وہاں سعودی عرب میں جاب کرتے تھے، وہیں پہ تو ان کے لیے آسان تھا حج، لیکن حج آسان ہو کے بھی آسان نہیں ہے۔ وہ 5 دن احرام کی حالت میں، اگر آپ مکہ میں بھی رہتے ہو، آپ کی جاب وہیں ہے، پھر بھی وہ 5 دن احرام کے آسان تھوڑی ہیں، وہ تو اچھے اچھوں کو پریشان کر دیتے ہیں کتنے۔ لیکن کیا ہے، نیت ہی کبھی نہیں کی کہ میں گناہ چھوڑوں حج کے ذریعے، میری اصلاح ہو جائے، نیت وہ سمجھتے بس حج برائے حج ہی ہے، تو حج کر لیا، حج کا ثواب انشاءاللہ ملے گا، اس میں وہ نہیں ہے، لیکن حج کی برکتیں حاصل نہ ہوئیں۔ تو جب کسی نسخے کو استعمال کیا جاتا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے یہ رکھا ہے میں وہ مقصد حاصل کروں گا، پھر تو وہ مقصد حاصل ہوگا، ورنہ اگر نیت نہیں کریں گے، ارادہ نہیں کریں گے، تو ایسے 100 رمضان بھی ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم سے گناہ نہیں چھوٹیں گے، اور جنت کی پھر ضمانت نہیں ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سے روزے دار اور بہت سے نمازی بھی جہنم میں داخل ہوں گے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ صرف نماز اور روزہ جہنم سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو اور بھی گناہ ہیں جو ہم کو چھوڑنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اور ہماری موت سے پہلے پہلے ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہہ رہے ہیں اثر دراز سے، حکیم تاریخ محمود چوہتائی دامت برکاتم، کتابیں وظیفے پڑھتا ہوں، مگر آج ایک چھوٹی سی کتاب مجھے بتایا، اس کا والا حکیم تاریخ صاحب کتابیں منع کیا، آخر کیوں وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ حکیم تاریخ محمود چوہتائی صاحب کیسے ہیں، یہاں میں جامعہ میں بیٹھ کے تو یہ باتیں نہیں کروں گا، میرا کلپ ہے اس پہ، ہول سیل کے حساب سے بتا دوں جواب، ہول سیل کے حساب، ریٹیل پر پھر کبھی چھاؤں میں کبھی ملاقات ہوگی الگ سے۔ ہول سیل کے حساب سے تو جتنے روحانی والے ہیں نا، یہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی روحانیت کے نام پہ رسالے نکل رہے ہیں، دم درود کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، کسی کو کوئی درد ہے آپ آیت پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو باقاعدہ رسالے نکالے جا رہے ہیں اور دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، میرے تو اس پر بہت سارے بیانات ہیں۔ میری ویب سائٹ ہے muftitariqmasood.com، اس پہ آپ جائیں، جادو ٹونے لکھیں، بیان سرچ کریں، روحانی علاج کے طریقے، میں نام ایسا رکھتا ہوں نا کہ جو لوگ اس کو پڑھیں۔ اب میں نے اس بیان کا نام رکھا ہے روحانی علاج اور جادو کے علاج کے طریقے، اب وہ جو بھی اس میں دلچسپی لے گا وہ جائے گا، وہ کہے گا اس میں مولوی صاحب نے علاج بتایا ہے، تو وہ वो जब पढ़ता है तो कहता है मेरा तो वैसे ही इलाज हो गया, यानी अब मुझे किसी इलाज की, उसमें यही है इलाज नहीं करें इसका, इतना वहमी होने की जरूरत। मैंने ऐलान किया हुआ है लोगों को कि जिसने जितने फलीते पलीते उल्टे सीधे लाके जादू टोने करने मेरी मुझे दे, मैं अपनी सलवार के नेफे में रखूंगा वो सारे तावीज, इंशाल्लाह 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 कुछ भी नहीं होगा। ये सब दिमाग का जो है ना खेल होता है। आप क्यों पर्ची पे इतना यकीन कर रहे हो? कोई मसूर की दाल घर के बाहर लाके रख देता है, पागल, अब सब डर रहे हैं यार ये पता नहीं क्या पढ़ के रखा है उसमें, परेशान हो रहे हैं। ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास आया कि भाई वो किसी ने ना मसूर की दाल लाके रख दी है। हर एक का इलाज का अपना तरीका होता है। बाज हजरत ये इलाज बताते हैं यूं 40 दफा दम करके फूंक लगा दो, वो भी नफ्सियाती कर रहे होते हैं ताकि इसके जहन में एक हो कि मैंने कुछ कर दिया है, होता उससे भी कुछ नहीं है। एक नफ्सियाती होता है कि चलो इतनी दफा ही आए, हमारा अपना स्टाइल है। कहते हैं हजरत वो मसूर की दाल, मैं कहता हूँ आप चने की दाल ले जाके उसके गेट के बाहर रखें, ठीक है? मसूर की दाल बामुकाबला चने की दाल, अगर वो फिर कुछ और लाके रखे तो आप काले चने रख लें, और अगर उसको उसकी जान निकाल ली हो ना, ऐसा जादू करना हो अपने दुश्मन को कि बस वो सारी जिंदगी के लिए नफ्सियाती मरीज बन जाए कि कुछ हुआ है, काली बिल्ली मार के डालने काली बिल्ली मार। हमारे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। मेरे घर में तो कोई कितनी काली बिल्लियां मार के डाल रहे, कितने मेरे घर से निकलते भी हैं तावीज। लोग तो हासिदीन तो होते हैं ना उलमा की, कोई खातून बयान सुनने आई कि इनमें फूट डलवाओ, ये हर वक्त शादियों शादियों की बातें करता है बैठ के, ठीक है ना? तो आई है ऐसी, ताबीज रख के चली गई, निकले हैं पता नहीं हमने उठाया, हमने कहा तो है फेंका, लोगों ने कहा इसको यूं करो, वहां उधर बहा दो उसको, जमजम के पानी में लाए, मैं कुछ नहीं है फाड़ के फेंको इसको, ठीक है कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ये नजरिया कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बच्चे बीमार भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सेहत भी अल्लाह दे देता है उनको। हमने कभी बच्चों की बीमारी में ना तावीज किया, ना उनको कोई रूहानी टोटके किए, ना सिलबट्टे फेंके, ना मिर्चें जलाई, बीमार हैं डॉक्टर को दिखाया ठीक हो गए, नहीं हुए अल्लाह से सलातुल हाजत पढ़ के दुआ मांग ली, अल्लाह का बड़ा फजल है सही चल रहे। कई लोगों ने कहा इसको नजर लग गई है, मैंने कहा नहीं लगी, इतने कोई हुस्न व जमाल यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा नहीं है, ठीक है? नजर तो जब लगने का खतरा हो, कोई जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हो गए थे, या उनके 11 भाई थे वो लंबे चौड़े और खूबसूरत, वो एक साथ दाखिल हो, उसमें भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इतने कोई तावीज गंडे नहीं किए, बल्कि कहा भाई एक साथ दाखिल ना हो, कुछ यहां से चले जाए कुछ वहां से चले, बस इससे भी इस्तिगफार कर रहे हैं कि अल्लाह मैं तुझ पर तवक्कुल करता हूं, बस एक दिल में थोड़ी सी एक जो है ना वो है थोड़ी सी एक तसल्ली के लिए, इससे भी इस्तिगफार कर रहे हैं कहीं ये तवक्कुल के खिलाफ ना हो जाए। हमारे यहां जिस चीज को नजर लगने का दूर दूर का कोई अंदेशा ही नहीं होता। एक साहब अपने काले कलोटे बच्चे को ने टेढ़ा मेढ़ा कह रहे नजर, मैंने कहा इसको नजर नहीं लग सकती मैंने कहा इससे ज्यादा क्या नजर लगेगी बहुत खूबसूरत होगा नजर लग के ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब इसको इसका कोई ऑप्शन नहीं। हलीम की बेग पे जूते लटकाए हुए हैं कि बिजनेस को नजर ना लग जाए। ये बिजनेस है तेरा, एक ठेला है, चार आदमी तेरे सामने बैठे हुए, या तो होना कोई अभी नया नया आपका एकदम बिल गेट्स ने आपको फोन किया होगा भाई मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं आपके पास, और आपके एकदम गरीब थे और नजर लगने का जब अंदेशा होता है, जब अचानक आप बहुत ही कोई गरीब हो अचानक आपके पास करोड़ों की रेल पेल हो जाए तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, नजर का खतरा होता है। लेकिन नॉर्मल बिजनेसमैन को नजर का भी खतरा नहीं होता, क्योंकि जो चीज मशहूर और मारूफ हो जाती है ना उसको नजर नहीं लगती। तो अब वो इतना बड़ा कोई एकदम से बिजनेस आ गया आपका, तो चलो आप छुपाओ भी उसको और थोड़ा सा इंशाल्लाह माशाल्लाह और ये सारी चीजें कुछ थोड़ा बहुत कर ले इंसान, जायज है। लेकिन आपने हलीम की देख पे लगाया हुआ है, ठीक है ना, छोले बेच रहे हैं पकौड़ों का बिजनेस है, उस पर आप तावीज और वो आयतें लगा लगा के नजर न लग जाए, ये वहम है वहम। ये अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल के खिलाफ है ये चीजें, इसलिए इन चीजों में ज्यादा ना पड़ा करें, अल्लाह पे तवक्कुल करें, सलातुल हाजत पढ़ें, सारे काम इंशाल्लाह ऐसे ही बनते हैं। तो ये रूहानी वहानी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, रिसाले पढ़ने, जितना पढ़ेंगे इन रिसालों को उतने वहमी बन जाएंगे, ना पढ़े बोले अल्लाह हमारे सारे का। बच्चियों की शादियां नहीं होती, इस पे बहुत लोग वो करते हैं, तो मेरे पास तो फोन आते हैं वो शादियां नहीं हो रही, हम वहां गए तो उन्होंने कहा वो नजर लग, मैंने कहा शादियां कैसे होंगी, तुम करोगे तो होगी ना, तुम ना खुद कर रहे हो ना अपने बच्चों की करने दे रहे हो, कोई कर ही नहीं रहा वक्त पे निकाह, और औरतें पैदा होती चली जा रही है बरसाती मेंढकों की तरह, लड़कियों की पैदाइश इतनी भरमार है, किसी के 6 बेटियां किसी के 7 बेटियां, क्यों? इसलिए बेटे की लालच में बेटियां बढ़ती हैं। अब हर एक ने नजरिया बना लिया मेरे 2 बच्चे होंगे, ठीक है ना, अब उसमें अगर पहला बेटा हो गया तो फिर अगले पर रोक लेंगे, अगर पहला बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई फिर बेटी हुई फिर बेटी हुई, तो बेटे की लालच में कितनी बेटियां हो जाती हैं, छह भी हो जाती हैं। तो बेटियों का रेशो बढ़ गया छह छह आठ आठ तक, और बेटे दो दो तीन तीन से ज्यादा नहीं हो रहे। ये हकीकत है फैमिली प्लानिंग का, जहां भी रिवाज होगा वहां लड़कियों का ग्रोथ रेशो खुद बहुत बढ़ेगा। इंडिया में इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि वहां अल्ट्रासाउंड करते हैं, अगर बेटी है तो पैदा होने से पहले ही मार देते हैं उसको। चाइना में भी लड़कियां ज्यादा इसलिए नहीं है कि वो पैदा होने से पहले ही कत्ल कर देते हैं उनको। तो हम तो ऐसे सफाक नहीं है, ऐसे जालिम नहीं है। मुसलमान तो तवक्कुल करता है भाई, ठीक है हो गई तो क्या करें। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है फैमिली प्लानिंग का, कि लड़कियों का रेशो बढ़ गया और लड़कों का कम हो गया। अब आप कुछ भी कोई बंदिश ना भी करें, कोई जादू ना भी करें, जब अल्लाह ने लड़के पैदा ही नहीं किए तो कहां से शादी होगी भाई उनकी। और जो पैदा हुए हैं वो कर नहीं रहे, वो 35-35, 40-40 साल उम्र हो जाती है उनकी, उसके बाद जाके वो सोचना शुरू करते हैं तो कहां से होगा भाई ये फिर। और उसका फायदा नाजायज फोन उठाते हैं रूहानी इलाज वाले, वो आते हैं कहते हैं कि यूं नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। मेरे पास लोग आते हैं कि हमने उनको फोन किया, उनके मैंने कहा उससे बोलो तेरी अपनी बेटियों की शादियां हो जाती हैं आराम से, क्या उस पर किसने बंदिश लगाई हुई है। तो ये हिसाब तो है, ये हकायक की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इन चक्रों में जिन आ भी जाए ना किसी के ऊपर, यकीन भी हो जाए कि ये जिन है, फिर भी इन रूहानी वालों के पास ना जाए, फिर भी ना जाए, बल्कि खुद ही आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के, सूरह फलक सूरह नास पढ़ के उस पर दम करें। आपके दम से ज्यादा फायदा होगा बनिस्बत किसी के पास चले गए ना आप, याद रखो। तो मेरी पेशगोई सुन ले, मौत तक आपका इलाज नहीं होगा, फिर वक्ती इलाज होगा, दोबारा जिन आएगा। जो जो आदमी इन लोगों के पास चला जाता है ना, जिन्नात उसका रास्ता देख लेते हैं, वो समझते हैं कि हमारी दाल यहां गल जाएगी, दाल गल जाएगी। जैसे जो मजारों पे जाते हैं ना उनका जिन उतर जाता है, लेकिन आता भी उन्हीं पे जो मजारों पे जाते हैं, जो नहीं जाते ना उन पे आता है ना उतरता है, लेकिन वो साइकी हो जाते हैं। देखो हम जब वहां जाते हैं तो बुल्ले शाह के मजार पे तो ठीक होके आ जाते हैं, दाता दरबार के मजार पे, इसका मतलब है बाबा भाई तुम पे आता ही इसलिए कि तुम वहां जाते हो। जिन जो लोग मिर्चें जलाते हैं ना बच्चों की नजर उतारने के लिए, तो वो कहते हैं हम जब मिर्चें जलाते हैं तो नजर उतर जाती है, तो भाई लगती भी तुम्हें ही है, ठीक है ना, लगती भी बार बार तुम्हें है, क्योंकि शैतान को पता होता है ये मिर्चें जलाएगा धुआं नहीं आएगा तो इसका अकीदा और मजबूत होगा कि नजर लग रही है। तो जो मिर्चें नहीं जलाएगा बच्चे को रोने देगा तो उसको फिर नजर लगना खुद बहुत बंद हो जाएगी, शैतान रास्ता छोड़ देता है, अगर ये टोटके नहीं करता, ये सीधा सीधा सिंपल सादा सा मुसलमान है, ठीक है ना। तो ये चीजों में जितना पढ़ेंगे उलझेंगे नहीं, पढ़ेंगे अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमारी आ भी गई तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, नहीं भी हो तो फिर तो सारे गम तो अल्लाह ने दुनिया में पूरे करने ही नहीं है ना, कुछ तो आखिरत के लिए भी है। अल्लाह ताला समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहु व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।